الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتضى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ درس میں عقیدہ وحدت الوجود کی تعریف اور چند مثالوں سے اس عقیدے کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی گئی. اس پر مزید باتیں بھی ہو سکتی ہیں اور بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کو سنایا تھا کہ اِنَّا لَنَحْكِ كَلَامُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَنَسْتَعْذِمْ أَنَّحْكِيَ كَلَامُ الْجَهْمِيَةِ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں نقل کرنا مجھے آسان لگتا ہے، لیکن فرقہ جہمیہ کی باتیں نقل کرنا بڑا بھاری اور گراں محسوس ہوتا ہے. اسی طرح یہ وجودیوں اور حلولیوں کے واقعات اور ان کے قصے اور انتہائی وہ لغو باتیں جو اللہ رب العزت کی تنقیص شان پر منتج ہوتی ہیں، تو انہیں بیان کرنا بہت ہی گراں محسوس ہوتا ہے. ایک ایسا کفر جسے اگر ابو جہل آج دیکھ لے تو وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا لے. اس لیے ہم اللہ رب العزت کا جو مرتبہ اور مقام ہے اور جو اس کی شان ہے اور اس عقیدہ وحدت الوجود کے تناظر میں اسی کو بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ کتاب و سنت اس تعلق سے ہمیں کیا فہم دیتا ہے اور کیا عقیدہ ہماری طرف کتاب و سنت کے ذریعے منتقل ہوتا ہے. کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ساتھ پوری امت کے علماء کا، یعنی شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، پوری امت کے علماء کا، محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنی خلق سے بالکل الگ، وہ مخلوق کے بیچ مختلط نہیں ہے بلکہ مخلوق سے بائن اور الگ ہے. امام ابو سرہ الرازی اور ابو حاتم الرازی دونوں ایک ہی دور کے ہیں اور بڑے آپس میں گہرے دوست تھے. یہ دونوں محدثین مقام رے سے تعلق رکھتے ہیں اور رے کا رہنے والا رازی کی نسبت استعمال کرتا ہے, تو دونوں رازی تھے. یہ فرماتے ہیں کہ ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار حجازا و عراقا و مصرا و شاما و یمنا, کہ ہم نے تمام شہروں کے علماء کو پایا اور دیکھا, حجاز کے علماء, عراق کے علماء, مصر کے علماء, شام اور یمن کے علماء. ان سب کا مذہب کیا تھا؟ کہ ان اللہ تبارک و تعالی علی عرشہ, کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر ہے, بائن من خلقہ, اور اپنی مخلوق سے الگ ہے. عرش پر کس طرح ہے اور مخلوق سے الگ تھلگ کیسے ہے؟ کما وصف نفسہ, جس طرح اس نے خود بیان کر دیا. ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے اور اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. بلا کیف اس کا عرش پر مستوی ہونا کیفیت سے پاک ہے, انہیں ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے, اللہ تعالی ہی جانتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ احاطہ بکل شئن علم, کہ اللہ رب العزت نے ازرو علم ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے, ازرو علم اس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور باعتبار ذات اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنی خلق سے الگ ہے اور بائن اور جدا ہے. ابن بطہ رحمہ اللہ, جن کی کتاب الایمان عقیدہ کی بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں وہ علماء کا اجماع نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اجمع المسلمون من الصحابۃ والتابعین ان اللہ علی عرشہ فوق سماواتہ بائن من خلقہ, کہ تمام مسلمانوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے. من الصحابۃ والتابعین, صحابہ کرام نے بھی اور جملہ تابعین نے بھی, کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور آسمانوں کے اوپر ہے اور اپنی مخلوق سے الگ ہے. اور خود امام اشعری, ابو الحسن اشعری, عقیدے میں احناف جن کے پیروکار ہیں, اور یہ بڑی ایک عجیب حقیقت ہے کہ فقہ اور احکام میں وہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں اور عقیدے میں ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں, اور عقیدہ بھی وہ جس سے وہ رجوع کر چکے ہیں. کیونکہ امام اشعری رحمہ اللہ کی زندگی کے تین رنگ ہیں. پہلے وہ خالص معتزلی تھے اور پھر ان پر دوسرا دور آیا, کچھ باتیں انہوں نے اعتزال سے لیں اور کچھ باتیں اہل سنہ سے لیں اور ایک مختلط عقیدہ بنا لیا. کچھ عرصہ اس پر قائم رہے اور پھر ان پر جو آخری دور آیا اس میں وہ معتزلہ کی تمام باتوں سے رجوع کر چکے تھے, اور جو ان کی آخری کتاب الابانہ اس میں وہ وضاحت سے یہ بات لکھ چکے کہ انا علی مذہب احمد بن حنبل, کہ میں عقیدہ میں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہوں. تو اس عقیدے سے وہ رجوع کر چکے ہیں, مگر احناف حضرات اس عقیدے پہ اب تک قائم ہیں جس سے وہ رجوع کر چکے ہیں. اور یہ ایک عجیب تقسیم ہے, یعنی فقہ میں امام ابو حنیفہ کے مقلد اور عقیدے میں امام اشعری کے مقلد, اور عقیدہ بھی وہ جس سے وہ رجوع کر چکے ہیں. ان کا قول ہے کہ, بلکہ انہوں نے اجماع نقل کیا کس بات پر, کہ ان اللہ مستوی علی عرشہ, کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ, بڑی چوٹی کے محدث, وہ فرماتا ہے کہ من لم یقر بان اللہ تعالی علی عرشہ قد استوى فوق سبع سماوات فهو کافر. جو شخص اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے, ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے, جو اس چیز کا اقرار نہیں کرتا وہ کافر ہے. یستطاب, حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو طلب کرے اور اس کو توبہ کرنے کا کہے. فَإِن تَابَ, اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے, وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ, اور اگر توبہ نہیں کرتا تو حاکم وقت اس کی گردن اڑا دے اور اس کو قتل کر دے. اور قتل کرنے کے بعد کیا کرے, اُلْقِيَ عَلَى بَعْدِ الْمَزَابِلِ, قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کسی کچرے کے ڈھیر پر اس کو پھینک دے. اور کچرا, جو کچرا گاہ ہے جہاں اس کو پھینکے, وہ آبادی کے درمیان نہ ہو. آبادی کے درمیان اگر پھینکے گا تو جو اس کے مردار کی بدبو ہے اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوگی. کچرا گاہ بھی شہر سے دور ہو. حیث لا یتعذى المسلمون بل معاہدون بنسن الریح جیفتہ, اتنی دور پھینکے, اتنی دور پھینکے کہ مسلمان اور ذمی اس کے مردار کی بدبو سے پریشان نہ ہو. یعنی یہ سلف صالحین کا موقف کہ ایسا شخص کسی مداہنت اور نرمی کا مستحق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو بذات ہی عرش پر مستوی نہ مانے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بھی یہ فرما گئے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے, اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی تو مانتا ہے مگر اس کو اس چیز کا ادراک نہیں کہ عرش اوپر ہے یا نیچے, وہ بھی کافر. تو یہ تو ہے علماء کا مذہب جنہوں نے اس مسئلے پر امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی اپنے عرش پر ہے اور بذات ہی مخلوقات سے جدا اور الگ ہے, اور اس کا علم, اس کا احاطہ, اس کی قدرت یہ پوری کائنات میں ہے. ان اللہ بکل, وکان اللہ بکل شئین محیطا, کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ ادرو علم ہے, ادرو قدرت ہے, ادرو بادشاہت ہے, لیکن ادرو ذات اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنی خلق سے جدا ہے اور علوم پر ہے, بلندی پر ہے. اس کو بولتے ہیں جہت علوم, اللہ تعالیٰ کی جہت بر حق ہے اور وہ جہت علوم یعنی بلندی کی جہت. آپ جانتے ہیں کہ جہتیں چھ ہیں, اوپر, نیچے, دائیں, بائیں, آگے اور پیچھے, یہ چھ جہات ہیں. اور یہ بیچارے جو علم کلام کے مارے ہوئے ہیں یہ پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر جہت مان لیں تو اس کا معنی یہ کہ ایک جہت میں اللہ تعالیٰ کو گھیرا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس جہت میں محصور ہو جائے گا, اس لیے وہ جہت کا انکار کرتے ہیں اور انتہائی حیرانگی میں کہتے ہیں کہ نہ وہ اوپر ہے, نہ وہ نیچے ہے, نہ وہ دائیں ہیں, نہ وہ بائیں ہیں, نہ وہ آگے ہے, نہ وہ پیچھے ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو ایک معدوم کی تعریف ہے، جو چیز معدوم ہوتی ہے جس کا وجود نہیں ہوتا، وہ نہ اوپر ہوتی ہے نہ نیچے ہوتی ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے. اللہ تعالیٰ تو ذات موجود ہے، ذات بر حق، جس کا وجود حق ہے، تو اس کی جہت ماننی پڑے گی، اور وہ جہت علو ہے، اس کے لائق، اس کے شایان شان جہت علو اوپر ہونا. رہا تمہارا یہ اعتراض اور اشکال کہ پھر وہ جہت میں محصور ہوگا، جہت اس کو گویا گھیرے ہوئے ہے، تو جہت بڑی اور اللہ نعوذ باللہ چھوٹا ہے، یہ بات غلط ہے. یہ مخلوقات کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں. خالق کو مخلوق پر قیاس نہ کرو، اس کا علوب کیسا ہے، اس کا بلند ہونا کیسا ہے، کوئی نہیں جانتا. اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں. مجھے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے علوب کا علم ہوتا ہے. آپ کا ارشاد ہے کہ جتنا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے، یہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. پہلے آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہے، موٹاپا بھی اتنا ہے، اس کا حجم بھی اتنا ہے. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی بھی اتنی، پھر دوسرے سے تیسرے تک اتنا ہی فاصلہ، اور تیسرے آسمان کا حجم بھی اتنا ہی موٹا. اس طرح ساتوں آسمان، پھر اس کے اوپر ایک سمندر ہے جس کا نیچے کا حصہ اس کی تہ اور اس کی اوپر کی سطح زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور پھر وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان کا سائز کتنا ہے. ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذن لی ان احدثکم عن ملک من الملائکۃ حاملۃ العرش، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس فرشتے کا تعارف تمہارے سامنے پیش کروں کہ وہ کتنے بڑے ہیں. فرمایا کہ ما بین شحمت اذنہ الی عنقہ مسیرۃ 500 عام، ہر فرشتے کی کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک مسیرۃ 700 عام، 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. تو باقی وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اس کے یعنی پاؤں سے لے کر سر تک کتنا فاصلہ ہوگا، صرف کان کی لو سے کندھے تک. اپنا آپ ذرا ہاتھ لگا کر دیکھیں، کندھے اور کان کی لو تک یعنی دو انگلی کا فاصلہ بھی نہیں ہے. تو فرشتے کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے بقدر، تو اس کا باقی جسم کتنا بڑا ہوگا. یہ فرشتے حاملین عرش ہیں، اس عرش پر اللہ رب العزت مستوی ہے، جس کے علوم کی حقیقت اور کیفیت کو کوئی نہیں جانتا. تو اللہ رب العزت کے لیے علوم ہے، بذاتی وہ عرش پر مستوی ہے، اور بعلم ہی بقدرت ہی پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. قرآن حکیم میں 7 موقعوں پر، 7 جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے استواء العرش کا ذکر، اور الرحمن علی العرش استواء، اس قسم کی 7 آیتیں ہیں. اور ویسے استواء کے لفظ کے بغیر 20 آیات میں اللہ رب العزت کے عرش عظیم کا ذکر ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے فرامین میں، بہت سی دعاؤں میں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا ذکر. اور یہ عرش عظیم آسمانوں کے اوپر ہے، یہ صراحت بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان بے شمار دلائل سے علو ثابت ہوتا ہے، بلندی، مخلوقات سے بلندی، ایک ایسی بلندی جس کی حقیقت کا ہم کو اندازہ ہی نہیں اور جس کی کیفیت کا ہم کو ادراک ہی نہیں. وہ انسانی عقل و شعور سے ماورا ہے. یہ اللہ رب العزت کی ذات جو عرش پر مستوی ہے. پھر کتاب و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالی آسمانوں کے اوپر، سورۃ الملک اللہ پاک کا فرمان ہے، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، کیا تم امن میں ہو اس ذات سے جو آسمانوں کے اوپر ہے؟ اللہ تعالی کی ذات آسمانوں پر ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم امن میں ہو اس بات سے کہ جو ذات آسمانوں پر ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، تم پر پتھروں کی بارش کر کے تم کو ملیا میٹ کر دے، کیا تم امن میں ہو اس بات سے؟ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی ہر مخلوق میں ہے، مخلوق میں حلول کرتا ہے اور ہر مخلوق میں اللہ نظر آتا ہے، وہ ان سارے نصوص کے منکر ہیں. اور پروردگار کی جو شان ہے اس شان میں تنقیص اور توہین کا باعث بنتے ہیں. بہت سے دلائل میں اللہ تعالی کی فوقیت کا ذکر ہے، اس کا اوپر ہونا، فوق، لفظ فوق کا معنی اوپر ہونا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالی قاہر ہے اور اپنے بندوں کے اوپر ہے. فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، کہ فرشتے اپنے پروردگار کی خشیت اختیار کیے ہوئے ہیں، من فوقین، وہ پروردگار جو اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے فوقیت، اوپر ہونا، ان الفاظ کے بھی نصوص موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں میں سے تین ناموں پر غور کیجئے. ایک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، سجدے میں آپ دعا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اللہ اعلی ہے. اعلی کا معنی کیا ہے؟ سب سے اوپر، سب سے اونچا. اللہ تعالیٰ کی صفت العلی، آیت الکرسی میں وہو العلی العظیم، اللہ علی ہے، اوپر. ایک اور صفت المتعال، الکبیر المتعال، اللہ بلند ہے، اوپر ہے. تو ان تین ناموں کا کیا معنی ہے؟ وجلال الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام جو پروردگار کا تعارف پیش کرتے ہیں اور اس کی توحید کا مظہر ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انا للہ تسعۃ و تسعین اسماً من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، پیارے پیارے نام. جو ان ناموں کو پڑھے گا، ان ناموں کو سمجھے گا اور پھر ان کی حقیقت پر قائم ہو جائے گا، اس کے لیے جنت ہے. تو جو یہ وجودی اور حلولی، یہ تو اللہ رب العزت کے الاعلی، العلی، المتعال، ان ناموں کا اعتقادی طور پر انکار کرتے ہیں. ان ناموں کا تقاضا اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. یہ عقیدہ ان پیارے ناموں کے بالکل منافی، ان صفات کے بالکل منافی. اور یہ سب باتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں. پھر قرآن پاک کے بہت سے مضامین کا آپ مطالعہ کریں. بس اللہ پاک نے روبی اتارنے کا وعدہ کیا، روبی اللہ دیتا ہے نا. حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا عبادی کلکم جائعن الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم. اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو مجھ سے کھانا مانگو، میں سب کو کھانا دوں گا. یا عبادی کلکم عارن الا من کسوت، اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگی اور برہنا ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں لباس پہنا دوں، فاستقصوني اقصكم، تو مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا فرماؤں گا. تو اللہ رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، اور اللہ تعالیٰ نے رزق اتارنے کا وعدہ فرمایا. وفي السماء رزقكم، تم سب کی روزی آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ اتارتا ہے. اتارنے کا کیا معنی؟ اتارنے کا معنی بلندی سے نیچے اتارنا، جس کا معنی اللہ بلندی پر ہے، اللہ تعالیٰ الگ ہے جہاں سے وہ روزی اتارتا ہے. انزال مطر کی آیتیں آپ نہیں پڑھتے، آسمان سے بارش کون اتارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اتارنے والی ذات اوپر ہوتی ہے، اور اتارنے کا عمل اوپر سے نیچے ہوتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بلندی پر اپنے عرش پر مستوی اور یہ سارے کام انجام دیتا ہے. قرآن پاک میں تقریباً 116 مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے انزال وحی اور انزال کتب کا ذکر کیا. آسمان سے کتابیں اتارنا، وحی اتارنا، جبریل امین کو اتارنا، اس اتارنے کا کیا مفہوم بناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ اگر زمین پر ہی ہے، ہر چیز کے اندر ہے، تو پھر وہ کہاں اتارتا ہے؟ یہ نصوص بھی اللہ رب العزت کے علو اور بلندی پر ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور صریح اور ٹھوس ثبوت ہے. انزال ملائکہ، اللہ تعالیٰ بہت سی ڈیوٹیاں انجام دینے کے لیے فرشتوں کو اتارتے. شب قدر میں فرشتے نہیں اترتے، آسمانوں کے فرشتے اترتے ہیں. کس کے امر سے اترتے؟ اللہ تعالیٰ اتارتے. اتارنے والی ذات اوپر ہوتی ہے، اور اوپر سے نیچے اتارا جاتا ہے. فرشتے بہت سے کام انجام دیتے ہیں اور بہت سے امور انجام دیتے ہیں. اور پھر ایک اور مسئلہ، اعتقادی مسئلہ، خود اللہ تعالیٰ کا آسمان اول پر نزول فرمانا، اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے، کیا معنی اس کا؟ اللہ تعالیٰ اگر زمین پر ہے، ہر جگہ ہے، ہر مخلوق میں ہے، تو آسمان اول پر نزول فرمانے کا کیا معنی ہے؟ پھر تو الفاظ ہونے چاہیے تھے کہ وہ زمین سے آسمان پر چڑھتا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے اپنے عرش پر مستوی، اور وہ ہر رات جب آخری تہائی پہر باقی رہ جاتا ہے تو آسمان سے نزول فرماتے ہیں. اس پر احادیث متواترہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے نزول فرمانے کے، اور اللہ رب العزت نزول فرما کر آسمان دنیا پر بندوں کو پکارتا ہے، حل میں مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں، حل میں مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی کا طالب کہ میں اس کو روزی عطا فرما دوں، حل من سائل فاعطیہ، اور ہے کوئی سائل کہ میں اس کو عطا فرما دوں، حل من مستشفی فاشفیہ، ہے کوئی شفا کا طلبگار میں اس کو صحت اور شفا عطا فرما دوں. اللہ تعالیٰ یہ پکارتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی. امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے کتاب الابانہ میں یہ لفظ نقل کیا کہ ثم یفعل، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے عرش پر چڑھ جاتا ہے، وہ نزول فرماتا ہے آسمان اول پر. تو نزول اوپر سے نیچے ہوتا ہے، نزول کیسے فرماتا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. ہماری طرح نزول نہیں فرماتا کہ ہم کرسی پر کھڑے ہیں، نیچے اتر آئے، یہ نزول ہو گیا. چارپائی پر بیٹھے ہیں، نیچے اتر آئے، یہ نزول ہو گیا. جب کرسی پر تھے تو کرسی ہمارے وجود سے بھری تھی، جب کرسی سے نیچے اترے تو کرسی خالی ہو گئی. یہ بندوں کا نزول ہے، بندوں کا اترنا ہے. پروردگار کا نزول کیسا ہے؟ ہمارے جیسا نہیں، لیسا کمثلہ ہی شئی، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اس کا نزول کیسا ہے؟ جیسا اس کے شایان شان ہے. وہ ہر قسم کی تشبیہ سے بالا اور پاک ہے، اس کی ہر صفت صفت علیہ اور صفت حسنہ ہے اور کمال کی ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے. تو اس کا نزول فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے، اور وہ ہر رات تیسرے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے. جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو سب میسر پھر اللہ دوبارہ اوپر چڑھ جاتا ہے. اس کا چڑھنا کیسا؟ جیسے اس کا شان شان, جیسے اس کے لائق. ہم نیچے سے چرپائی پر چڑھ جائیں تو یہ ہمارا چڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ کا چڑھنا کیسا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے, لیکن اس کی ہر صفت میں کمال ہے, اس کے نزول میں بھی کمال ہے اور کوئی نقص نہیں, اور اس کے چڑھنے میں بھی کمال ہے اور کوئی نقص نہیں ہے. لیکن یہ صفت جو کہ احادیث سے ثابت ہے, اس امر کی بیان دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے اور وہ اوپر سے نیچے جو ہے وہ آتا ہے, ہر رات آتا ہے. حج کے موقع پر عرفہ کے میدان میں وہ آسمان اول پر آتا ہے اور بندوں کو بخشتا ہے اور بندوں کو معاف فرماتا ہے. یہ نزول میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو ہے. کتاب و سنت میں رفع اعمال کا ذکر ہے کہ اعمال اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل, اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں دن کے عمل رات ہونے سے پہلے اور رات کے عمل دن ہونے سے پہلے. تو یہ عمل اوپر اٹھائے جانے کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر مخلوق کے ساتھ ہے اور مخلوق کے اندر ہے تو اعمال کا اوپر اٹھایا جانا اس کا کیا معنی؟ اور کتاب و سنت کے نصوص اس بارے میں موجود ہے کہ اعمال اس کے طرف اٹھائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اللہ تعالیٰ کی طرف کلم طیب چڑھتے ہیں جو ہم ذکر کرتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے یہ چاروں کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جب بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے پڑھتا ہے تو یہ سیدھے عرش مولا پر پہنچ جاتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. اور ایک حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, جو وضو کے بعد کی دعا ہے جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو یہ دعا ساتوں آسمانوں کو چیر کر عرش مولا تک پہنچ جاتی ہے, اوپر کو چڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ ہے اور مخلوقات کے اندر ہے تو پھر یہ کلمات اوپر کہاں جا رہے ہیں, کس کے پاس جا رہے ہیں؟ تو یہ نصوص بھی اس عمل کی دلیل ہے, اللہ تعالیٰ اوپر ہے, اپنی مخلوق سے الگ ہے, اپنی مخلوق سے جدا ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, جب اللہ کے پیغمبر رکوع سے اٹھے تو اس نے بلند آواز سے یہ کلمات کہہ دیے, ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. جب اللہ کے پیغمبر نے نماز ختم کی تو پوچھا من القائل, یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ وہ شخص ڈرتے ڈرتے اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کہے تھے, میرا ارادہ خیر کا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم یہ کلمات کہہ رہے تھے تو آسمانوں کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور یہ کلمات اوپر کو چڑھ گئے, ان دروازوں کے ذریعے کسی رکاوٹ کے بغیر اوپر کو چڑھ گئے اور عرش مولا تک پہنچ گئے. کس کے پاس جا رہے ہیں یہ کلمات؟ اوپر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ان حلولیوں اور ان صوفیوں کے بقول نیچے ہے, ہر مخلوق میں ہر جگہ ہے, تو ان کلمات کے اوپر جانے کا کیا معنی؟ تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت علو ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تنسیح قبلہ کے موقع پر, جب ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا اور آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو, تو آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کیوں دیکھتے تھے؟ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کیوں دعائیں کرتے تھے؟ اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار جو ہے وہ اٹھانا دیکھ لیا کہ بار بار آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں, ہماری وحی کے منتظر ہیں, کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے پہ ہم پر کیا سمجھتے ہیں؟ پروردگار کہاں ہے؟ اگر پروردگار زمین پر ہے, مخلوقات کے اندر ہے, تو چہرے کا بار بار اٹھانا اور اس کا تذکرہ, اس کا کیا معنی ہے؟ تو یہ سارے نصوص قرآن پاک کے ہیں, قرآن پاک کے نصوص ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک بندے کے, بندہ مومن کے اچھے وضو کا ذکر کیا اور پھر دو رکعت نماز کا ذکر کیا, اور فرمایا جب وضو کر کے وہ یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو یہ دعا آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر کتاب و سنت سے نبی علیہ السلام کے معراج کا واقعہ, معراج آپ کو ہوئی, اس معراج میں آپ کہاں گئے؟ مسجد حرام سے بیت المقدس تک, مسجد اقصی تک, اور پھر وہاں سے آپ براق سواری کے ذریعے اوپر اٹھائے گئے آسمان اول پر, آسمان ثانی پر, آسمان ثالث پر. یہ سفر معراج اوپر کی جانب ہے, اللہ تعالی سے آپ جو ہے وہ ملاقات کے لیے گئے, جس ملاقات کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ اوپر کا سفر معراج عروج سے اوپر جانے کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر نیچے ہے, مخلوقات کے اندر ہے, مختلف ہے, تو اوپر کے سفر کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اوپر کیوں گئے؟ اور پھر یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 14 طبق روشن ہیں اور آپ ہر چیز جانتے ہیں, ہر ماں کان و ماں یکون کو جانتے ہیں, پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کا اوپر کو جانے کا کیا معنی؟ پھر یہ ساری چیزیں دکھانے کا کیا معنی؟ بیت المقدس دکھانے کا کیا معنی؟ جہاں آپ موجود ہیں بیٹھے بیٹھے آپ اگر بیت المقدس کو جانتے ہیں, آسمان اول کو جانتے ہیں, آسمان دوم کو جانتے ہیں, تو اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس کیوں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سیر کیوں کرائی؟ یہ سب کو کیوں دکھایا؟ جنت کے منظر کیوں دکھائے؟ جہنم کے منظر کیوں دکھائے؟ اس کا صاف معنی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے, اس وقت مسجد اقصی میں نہیں تھے, تب آپ کو وہاں بھیجا گیا. جب مقصد اقصی میں تھے تو اس وقت آسمان اول پر نہیں تھے, تب آپ کو آسمان اول پر بھیجا گیا. جب آسمان اول پر تھے تو آسمان دوم پر نہیں تھے, تب آپ کو آسمان دوم پر بھیجا گیا. اللہ کے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے. اور اصل قصہ, اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے لیے اوپر جانا اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, اس کے لیے علوم ہے. اور یہ عقیدہ, فطری عقیدہ, اتنا ٹھوس اور واضح عقیدہ جو کتاب و سنت کے دلائل سے واضح ہوتا ہے, لیکن ان بڑے بڑے پگڑیوں اور اماموں والوں کو اس عقیدے کا فہم نہیں ہوتا, اس کی سمجھ نہیں آتی. صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھیے, نبی علیہ السلام کے صحابی معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بکریاں ہیں, ان بکریوں کو چلوانے کے لیے میں نے ایک لونڈی رکھی ہوئی, میری لونڈی ہے جو بکریوں کی دیکھ بھال کرتی ہے, ان کو چراتی. ایک بار میں اپنی بکریوں کو دیکھنے گیا تو میں نے دیکھا کہ لونڈی میری بکریوں سے غافل ہے, اور ایک بھیڑیا ریوڑ میں داخل ہوتا ہے اور ایک بکری اچھک لیتا ہے اور اس کو میرے سامنے وہ چیر پھاڑ دیتا ہے. مجھے تیش آ گیا, اس لونڈی کو میں نے طلب کیا اور اس کو میں نے مارا, اس کو پیٹا. اب مجھے افسوس ہو رہا ہے میں نے اس کو کیوں مارا, اب میں چاہتا ہوں کہ ایک نیکی کروں, اس لونڈی کو آزاد کر دوں. لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے, مسلمان ہے یا نہیں, کیونکہ مسلم احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ کانت امتن اعجمیہ, وہ گونگی تھی اور بات نہیں کر سکتی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے. چنانچہ معاویہ اس لونڈی کو لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے, آپ نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ تعالی کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب دیں یہ صوفیاء اور حلولیا, اللہ تعالی کہاں ہے؟ لونڈی کی بات سنے, لونڈی کا جواب سنے. اس نے کہا کہ فی السماء, اللہ تعالی اوپر ہے. اور ایک حدیث میں اشارت الی السماء, اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. پھر اللہ کے پیغمبر پوچھا من انا, میں کون ہوں؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, پھر اللہ کے پیغمبر کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس اللہ کے رسول ہیں, اس اللہ کے نمائندے ہیں. یہ دو سوال اللہ کے پیغمبر نے کیے, این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا فی السماء, اللہ تعالیٰ اوپر ہے, آسمانوں پر ہے. من انا, میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ دو سوال کیے اور ان کا جواب پا لیا. معاویہ سے کہا کہ اعتقها فانها مؤمنہ, اس کو آزاد کر دو, یہ مومن ہے. یعنی ان دو سوالوں کے صحیح جواب پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا. مانا لونڈی کو معلوم ہے, لونڈی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ لونڈی یہ عقیدہ رکھو, آپ نے اس کو مومن قرار دیا اور اس کو آزاد کرنے کا آپ نے حکم دے دیا. اب وہ جھوٹی حدیثیں جو صوفیاء نے گھڑی ہوئی ہیں, جو اس عقیدے کے بالکل خلاف, محدثین نے اس پر باب قائم کیے کہ سچا اور پکا مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ کے رسول مانتا ہے. اور ان صوفیاء کی حلولیہ کی حدیثیں کیا ہیں؟ بالکل من گھڑت اور موضوع حدیثیں. مثلا قلب المؤمن عرش الرحمن, کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے, من گھڑت حدیث. اور ایک اور حدیث گھڑی ہوئی ہے, قلب المؤمن بیت اللہ بیت الرب, کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے, مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. یعنی یہ کس قدر اس عقیدے کے منافی اور خلاف جو کتاب و سنت نے پیش کیا. وہ ہماری میڈیا میں ایک نظم نشر ہوتی ہے پنجابی زبان میں کہ ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا, پر کسے بندے دا دل نہ ڈھاوی رب دلا میں رہندا. پتہ نہیں میں صحیح پڑھ سکا یا نہیں پڑھ سکا. یعنی یہاں بھی کہنے والا صوفی یہ کہہ رہے کسی کا دل نہ توڑنا, دل میں اللہ رہتا ہے. یہ عقیدہ محض باطل ہے. اور رحمان اللہ عرش استوا, رحمان عرش پر مستوی. بلکہ صوفیہ نے ایک حدیث جھوٹی یہ گھڑ کر بیان کی, ما وسعنی سماوی ولا ارضی ولیکن وسعنی قلب المؤمن. یہ حدیث قدسی بنا کر پیش کی, نعوذ باللہ, کہ اللہ فرما رہے کہ میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سما سکا لیکن مومن کے دل میں سما گیا. استغفر اللہ من اعوذ باللہ. تو لونڈی سے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ وہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ مومن کے دل میں ہے, مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. مگر اس نے کیا کہا؟ فی السماء, اللہ آسمانوں پر ہے, اپنے عرش پر مستوی ہے. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اعتقها فانها مؤمنہ, اس کو آزاد کر دو, یہ مومن, یہ مومن. تو اس عقیدے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی اور اس کے ایمان کی شہادت دی. صحیح مسلم میں نہیں, سنن ابو داؤد میں عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الراحمون یرحمهم الرحمن, جو بندے رحم کرتے ہیں اور شفقت سے اور محبت سے پیش آتے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے. اور آگے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم رحم کرو زمین والوں پر, تم پر رحم کرے گا آسمان والا, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آسمان والا اللہ رب العزت, جو آسمانوں پر ہے, آسمانوں پر اللہ کا عرش ہے, اس پر وہ مستوی ہے. کتنی بلندی پر؟ اس بلندی کا ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے, اس علوم کی کیفیت کا ہمیں قطعا کوئی علم نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ علوم پر ہے, علوم کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے, بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ کے شایان شان ہے. زینب بنت جحش ام المومنین ایک بات پر فخر کیا کرتی تھی, کانت تفخر, فخر کیا کرتی تھی بقیہ امہات المومنین پر, نبی اسلام کی جو باقی بیویاں تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کر فخر کیا کرتی تھی کہ زوج کن اہالی کن وزوجنی اللہ فوق سبع سماوات, کہ تمہاری شادی اللہ کے پیغمبر سے ہوئی تمہارے اہل و عیال کے شادی کرنے سے, تمہارے اہل و عیال نے تمہاری شادی اللہ کے پیغمبر سے کی تمہاری, مگر میری شادی اللہ کے پیغمبر سے میرے اہل نے نہیں کی, بلکہ میری شادی اللہ کے پیغمبر نے, اللہ کے پیغمبر سے اللہ نے کی آسمانوں کے اوپر. زوجنی اللہ, اللہ نے میرا نکاح اپنے پیارے پیغمبر سے کیا, من فوق سبع سماوات, ساتوں ساتویں آسمان کے اوپر سے. اللہ تعالی نے ساتویں آسمان کے اوپر سے اپنے پیغمبر سے میری شادی کی. یعنی کیا عقیدہ صحابہ کرام کا, کیا عقیدہ! اس پر تو بے شمار حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں.
امام بیہقی امام زہبی رحمہ اللہ نے کتاب العلوم لکھی ہے, اس میں لگ بھگ 150 کے قریب حدیثیں پیش کی ہیں جن میں اللہ رب العزت کی صفت علوم کا اثبات ہے, عرش پر استواء کا اثبات ہے, اور یہ کہ اللہ تعالی اپنی مخلوقات سے جدا, اپنی مخلوقات سے الگ, اور یہ کہ اللہ رب العزت اپنے علم, اپنے قبضہ, اپنی قدرت اور احاطہ کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں, مگر اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر مستوی. وہ جو حدیث جس میں ایک خارجی جس نے اللہ کے پیغمبر سے کہا تھا کہ اے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تقسیم میں عدل سے کام لیجئے, آپ کی یہ تقسیم عادلانہ نہیں ہے, منصفانہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, الا تامنونی وانا امین من فی السماء, تم مجھے امین نہیں سمجھتے, تم مجھے امین نہیں سمجھتے, حالانکہ جو آسمان والا ہے وہ مجھے امین قرار دیتا ہے, وہ مجھے امین جانتا ہے, تم مجھے امین نہیں مانتے, آسمان والا مجھے امین مانتا ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث, صحیح بخاری مسلم کی حدیث. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیثیں تقریباً 30 کے قریب صحابہ سے وہ مروی ہیں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں, کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, دنیا میں نہیں ہو سکتا مگر قیامت کے دن ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رؤیت اہل جنت کو حاصل ہوگی. تمام یعنی جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, اور جہنم میں سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محرومی, اللہ کا دیدار برحق ہے. اور یہ دیدار بھی جو اہل جنت اللہ تعالیٰ کا کریں گے, اس دیدار میں بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہد ہے. اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ہوگا, اس مقام پر تمام اہل جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مقام مقام علوم ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نیچے کا مقام شایان شان نہیں ہے, وہ مقام مقام علوم ہے. تو یہ دیدار ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی جہد کی دلیل ہے, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جہد کا انکار کرتے ہیں وہ نتیجتا اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بھی انکار کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ واقعتا اپنے دیدار سے محروم ہی کر دے. ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ کا دیدار برحق ہے, جو کتاب و سنت سے ثابت ہے, اور یہ دیدار اہل جنت کو قیامت کے دن ہوگا, اور یہ دیدار یقیناً ایک جہد کو مستلزم ہے. اور وہ جہد کیا ہو سکتی ہے, وہ جہد وہی ہو سکتی ہے جو اللہ کی شایان شان ہے, اور وہ اوپر کی جہد ہے. حدیث سن لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بین اہل الجنت فی نعیمہم, کہ جنت والے اپنی نعمتوں میں جو ہے وہ پروردہ ہوں گے, اپنی نعمتوں سے سرشار ہو رہے ہوں گے, استطع لہم نور, کہ اچانک ایک نور پھیل جائے گا, ایک نور بھڑکے گا, فرفعوا رؤوسہم, تو اہل جنت اپنے سر اٹھا دیں گے کہ یہ نور کہاں سے آ رہا ہے, مانا وہ نور اوپر سے آ رہا تھا. فإذا الرب جل جلاله, تو اہل جنت جب اوپر کو دیکھیں گے تو اوپر اللہ رب العزت ہوگا, از اشرف, اللہ تعالی اہل جنت پر مطلع ہوگا, اہل جنت پر جھانکے گا, یعنی وہ نور اوپر سے آ رہا ہے اور جنتی اوپر دیکھیں گے تو اللہ تعالی کا دیدار ان کو حاصل ہوگا, اللہ تعالی کا دیدار ان کو حاصل ہوگا. فإذا الرب جل جلاله قد اشرف علیہم, اللہ تعالی ان پر مطلع ہوگا, من فوقہم, اوپر سے. اور اوپر سے اللہ تعالی آ کر کیا فرمائے گا, اوپر سے مطلع ہو کر کیا فرمائے گا, فقال السلام علیکم یا اہل الجنہ, یہ جملہ ادا فرمائے گا, اہل جنت تم سب پر سلامتی ہو. اللہ تعالی ان پر سلامتی جو ہے وہ نازل فرمائے گا, اللہ تعالی ان کو سلامتی عطا فرمائے گا. وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جنت پر اللہ تعالی مطلع ہوگا اور پوچھے گا کہ اے جنتیو تمہیں کسی چیز کی حاجت ہے, جنتی کہیں گے کہ یا اللہ ہر چیز موجود ہے, چہرے روشن ہیں اور جنت کی نعمتیں حاصل ہیں, اب بھلا کیا کمی باقی رہ گئی. تو اللہ پاک فرمایا گا ایک کمی باقی ہے, اس کا ہم اعلان کرنے والے ہیں, احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا, وہ اعلان یہ ہے کہ میں اب تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا بلکہ ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا, ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا. اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جنت کے اوپر تلے نیچے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کا کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین کا آسمان تک فاصلہ ہے. اب چونکہ یہاں زمین کی تحدید نہیں, ہو سکتا ہے 7ویں زمین, اور آسمان کی تحدید, ہو سکتا ہے 7واں آسمان. جتنا زمین سے آسمان تک فاصلہ ہے اتنا ایک درجے کا فاصلہ ہوگا, اور ایسے 100 درجے ہوں گے. اس اور جو 1/4 درجہ ہے اس کے اوپر, اتنے ہی اوپر ایک اور جنت ہوگی جس کا نام جنت الفردوس. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے, سب سے اوپر جنت الفردوس. اور بعض حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جنت الفردوس کا جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہوگا, اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جہت علوم, اللہ تعالیٰ وہاں سے مطلع ہوگا, اوپر جنتی اوپر اللہ کا دیدار کریں گے. وہ جو حدیث ام حارثہ والی جس کا بیٹا جنگ بدر میں شہید ہو گیا تھا, اور وہ اکلوتا بیٹا تھا اس کا, واحد سہارا زندگی کا, نہ اس کا والد تھا, نہ اس کی والدہ تھی, نہ اس کا بھائی تھا, نہ کوئی اور بیٹا تھا. اب وہ دنیا میں اکیلی رہ گئی, اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتے ہیں کہ حارثہ میرا اکلوتا بیٹا تھا جو کہ شہید ہو گیا, مجھے صبر نہیں آ رہا اور قرار نہیں آ رہا, بس ایک بات آپ سے پوچھنے آئی ہوں, مجھے اس کا جواب مل جائے تو شاید صبر کر لوں. ان کا نفی جنتی اصلی روح تصب, مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی شہادت قبول کی یا نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو قبول کیا یا نہیں کیا. میرا بیٹا جو مجھے داغ مفارقت دے گیا تو اللہ کے ہاں اس کے اس عمل کی پذیرائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر اللہ نے قبول کر لیا اور میرے بیٹے کو جنت مل گئی تو اصبر واحتسب, پھر مجھے صبر آ جائے گا. وہ ان کا نظر اخرا, اور معاملہ دوسرا ہے, اللہ پاک نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا تو ترام اسنا, پھر صبر نہیں کر سکوں گی, پھر سارے بندھن ٹوٹ جائیں گے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اب جنت واحد ہی ام حارثہ, کیا ایک جنت ہے؟ انہا لجنان کثیرہ, جنتیں بہت سی ہیں. وہ ان نبنا کی لا صاب الفردوس الاعلی, اور تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس دے دی ہے. اور بعض حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جو سب سے اوپر ہے, تمام جنتوں میں سب سے اوپر ہے, اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے, اور وہ علوم کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے. تو ان نصوص سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت علوم دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اور ہمیشہ. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش, کہ اللہ نے ایک کتاب لکھی, وہ کتاب عرش پر اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کتاب عرش پر موجود ہے, وہ اللہ کا عرش ہے. اس کا معنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور کتاب و سنت کے نصوص سے آپ نے سن لیا کہ عرش اوپر کتنا اوپر, اس علوم کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی عرش پر ہے, اور وہ کتاب بھی پروردگار کے پاس عرش پر موجود ہے. اس کتاب کا ایک جملہ اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا, وہ جملہ یہ ہے کہ رحمتی سابقت غضبی, میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے, پہلے رحمت ہے پھر میرا غصہ ہے پھر غضب ہے. جو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ پہلے رحمت کا معاملہ فرماتا ہے, اور رحمت کا معاملہ بندے اگر قبول نہ کریں پھر غضب کا معاملہ ہے. میرے بھائیو وہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کی بعثت اور وحی کے نزول کے ذریعے اپنی خلق کے ساتھ, اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرتا ہے. نبی بھیجتا ہے, تعلیمات بھیجتا ہے, اپنے علم کا نور بھیجتا ہے, یہ رحمت ہی رحمت ہے, ایک ہی چیز رحمت ہے. بندے اگر اس کو قبول کر لیں تو رحمت کے مستحق ہوں گے, ایسی رحمت جس کا ہم کو اندازہ نہیں. اور بندے اگر اس کو قبول نہیں کریں گے, ادھر ادھر ٹانگ ٹوئیاں مارتے پھریں گے, تو پھر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ کا غصہ ہوگا. تو یہ جملہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے, جو کتاب اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی عرش پر ہے, اور یہ کتاب بھی عرش پر ہے, اور کتاب و سنت سے یہ بات واضح ہے کہ رحمان کا عرش اوپر ہے, آسمانوں کے اوپر, اس بلندی کا ہم کو اندازہ ہی نہیں. وہ حدیث کتنی عظیم و شان حدیث ہے, ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبريل, اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے, جبریل امین کو آواز دیتا ہے اور بلا کر فرماتا ہے کہ انی احب فلان, مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی, فاحبہ ہو تو بھی اس سے محبت کر, تو جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر جبریل امین اوپر سے شروع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا اعلان کرتے ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جبریل امین اس محبت کی خبر ان فرشتوں کو دیتے ہیں جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور جو فرشتے ملائکہ کروبیین جو عرش کے ارد گرد ہیں, بے شمار فرشتے, ان تمام فرشتوں میں جبریل امین اللہ تعالیٰ کی اس خبر کا اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں سن لو, اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو چکی ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. فرشتے اس اعلان کو سن لیتے ہیں, اس بندے سے محبت کرتے ہیں. تو جبریل امین اور نیچے آتے ہیں اور ساتویں آسمان پر اس محبت کا اعلان کرتے ہیں. سما ان سمان حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک ایک آسمان پر اعلان ہوتا ہے, پھر چھٹے پر, پھر پانچویں پر, پھر چوتھے پر, پھر تیسرے پر, تمام آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے. اور ثم یوضع القبول فی الارض, اور پھر جبریل امین زمین پر اترتے ہیں, اس بندے کی اس محبت کا اعلان زمین پر بھی کرتے ہیں ساری مخلوقات کے لیے, ہر ایک ایک قطرہ پانی کا, ایک ایک پتا درخت کا, ایک ایک ذرہ ریت کا اس بندے سے محبت اور پیار کرتا ہے. اس حدیث سے کیا سمجھ آ رہی ہے, کیا علم حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت جبریل کو آگاہ کرتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت ہوگی, اور جبریل اوپر سے شروع ہوتے ہیں اس محبت کا اعلان کرتے ہوئے, اور سب سے پہلے وہ اعلان ان فرشتوں کے سامنے ہوتا ہے جن فرشتوں جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی عظیم و شان ہے اور کتنی ذلیل و قدر ہے کہ اس بندے کا چرچا آسمان پر ہو رہا ہے, اس بندے کا چرچا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہو رہا ہے, اس بندے کا چرچا ساتوں آسمانوں میں پھیل چکا ہے, اس کی محبت مشہور ہو چکی ہے اور اس کی پیار کو شہرت مل چکی ہے. یہ کس بندے کو, جس بندے سے اللہ کو محبت ہو جائے. اور میرے بھائی اور بہنوں, اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانا ہے, اس محبت کو حاصل کرنا ہے, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں, تیسرا کوئی راستہ نہیں, اور وہ راستہ یہ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے, اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ, ایک ہی منہج اور ایک ہی طریق ہے, فاتبعونی میری اتباع کرو, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, باقی سب کو چھوڑ دو. اس کا ثمرہ کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے, اللہ کے پیغمبر کی محبت کا حاصل کیا ہے؟ یحببکم اللہ, تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا, اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کی دولت سے. اور اللہ کی محبت اگر حاصل ہو گئی تو یہ تقریر ملے گی کہ اللہ جبریل کو بلائے گا اور اپنی اس محبت سے ان کو آگاہی دے گا اور حکم دے گا کہ ساری مخلوقات کے سامنے اور سارے فرشتوں کے سامنے میری اس محبت کا اعلان کر دیا جائے. تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت علو, ہم تو زندگیاں گزر گئیں دین کے زیر سایہ, بڑے بڑے حلقے اور بڑی بڑی پگڑیاں پہنے ہوئے, اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے. ایک خاتون کا سنیے, پیارے پیغمبر فرماتے ہیں معراج کے موقع پر میں ایک عورت کے پاس سے گزرا, جب پاس سے گزرا تو عمدہ خوشبوئیں وہاں پر بھڑک رہی تھی, اور میں نے ایسی خوشبوئیں محسوس کی کہ ویسی مجھے خوشبو کبھی محسوس نہ ہوئی. میں نے جبریل سے پوچھا یہ خاتون کون ہے, جبریل نے کہا کہ انہا ماشتا بنت فرعون, یہ ماشتا ہے فرعون کی بیٹی کی ماشتا, ماشتا مشتن سے ہے تنگی کرنے والی. اس خاتون کی ذمہ داری تھی فرعون کی بیٹی کے بالوں کو سنوارنا اور بالوں کو کنگھی کرنا. ایک دن کنگھی کر رہی تھی, کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی, اس نے کہا بسم اللہ, اللہ کا نام لیا اور اللہ کے نام سے اس کو اٹھا لیا. فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ بسم اللہ تم نے کس کا نام لیا, یہ کون رب ہے تمہارا, اللہ تمہارا رب ہے, یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہاں ربی وربک الذی فی السماء, میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے جو کہ آسمانوں کے اوپر ہے. یہ اس خاتون کا عقیدہ, جس کے علم کی اساس کیا ہے, جو فرعون کے محلات میں رہتی ہے, جس کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی وہ ایمان لے آئی, اور اس کے ایمان کی شان کیا ہے کہ پروردگار اوپر ہے. فرعون کی بیٹی نے کہا تمہارا رب میرے باپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ رب تو میرا باپ ہے. کہا کہ نہیں نہیں, سب کا رب وہ اللہ ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے. چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اس معاشدہ کا قصہ فرعون کو پہنچا دیا, اور وہ خاتون پکڑی گئی. اس کو اور اس کی اولاد کو ایک دن جمع کیا گیا, اور ایک دیگ آگ پر پکائی گئی اور گرم کی گئی. اس میں خوب آگ جو ہے وہ جلا دی گئی, اور وہ خوب گرم ہو گئی, اور وہ سرخ ہو گئی اور تپ گئی. تب فرعون نے اس خاتون کو اور اس کے بچوں کو اس دیگ میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا. تو اس معاشدہ نے کہا, اس خاتون نے کہا کہ لی الی کا حاجہ, میری تم سے ایک حاجت ہے, ایک ضرورت ہے, اس کو پورا کر دینا, میرا وہ کام پورا کر دینا. فرعون نے کہا کہ ہاں وہ حاجت تم بیان کر سکتی ہو. اس نے کہا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری ہڈیوں کو ایک ہی مقام پر جمع کر کے رکھنا, ان کو الگ نہ کرنا. چنانچہ بچوں سے شروع ہوئے, بڑے بچے کو پھینکا اور وہ گرتے ہی کوئلہ بن گیا, دوسرے کو پھینکا, تیسرے کو پھینکا. سب سے چھوٹا بچہ جو شیر خوار تھا, اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا, اس کو جب پھینکنے کی باری آئی تو بچے نے پکارا اور کہا کہ میری ماں تم ڈرو نہیں, یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں, انما کی عدل حق کے, تو حق پر ہے. اس بچے کو بھی پھینک دیا گیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بچہ بھی ان بچوں میں شامل ہے جنہوں نے شیر خاری میں کلام کیا. ایسے چار بچے تاریخ میں پیش کیے ہیں, اور آخر میں اس خاتون کو بھی پیش اس دیگ میں پھینک دیا گیا, اور یہ سب جلا دیے گئے. دنیا کی زندگی ختم ہو گئی اور اس عقیدے پر قربان ہو گئی. تو یہ موحدہ خاتون, اس کا عقیدہ کیا تھا؟ ربی ربک فی السماء, میرا رب اور تیرا رب آسمانوں پر ہے. یہ معاشدہ بنت فرعون, فرعون کی بیٹی کی کو کنگھی کرنے والی. تو کیا اس عقیدے کی شان ہے؟ اور یہ عقیدہ جو ہے وہ کتاب و سنت سے معلوم. آپ اس عقیدے کی فطری حیثیت کو جانے اور پہچانے, ایک چونٹی کا ذکر احادیث میں ملتا ہے, سلیمان علیہ السلام کے دور کی چونٹی. اب چونٹی ایک جانور ہے, چھوٹا سا جانور. چونٹی کے پاس کون سا ولی بھیجا گیا, اس پر کون سی کتاب اتاری گئی؟ لیکن چونٹی کا عقیدہ آپ سنیے. سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں, جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے, اور ان کی وسیع حکومت پوری دنیا پر تھی, انسانوں پر بھی, جنوں پر بھی, جانوروں پر بھی, پرندوں اور چرندوں پر بھی. اور اللہ نے سب کی بولیوں کا فہم آپ کو عطا فرمایا تھا. ایک موقع اس حکومت میں ایسا آیا, خشک سالی پھیل گئی, تحت سالی پھیل گئی, اور پانی مفقود ہو گیا, ناپید ہو گیا. زمین میں اس قدر گہرا کہ اس تک رسائی ممکن نہ رہی, اور آسمان کی بارش بھی روک لی گئی, اور سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی حکومت تباہی کے دھانے پر پہنچ گئی. چنانچہ آپ نے طے کیا کہ شہر سے باہر نکلیں, جنگلات کا رخ کریں, اور جا کر وہاں دعائیں کریں, تضرع کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت زار کا ذکر کر کے روئیں, اور اللہ سے پانی طلب کریں. چنانچہ سلیمان علیہ السلام لاؤ لشکر لے کر جنگل کی طرف نکل گئے, اور جو جگہ دعا کے لیے متعین کی گئی وہاں جب پہنچ گئے اور ارادہ کیا دعا کرنے کا, استسقاء کی نماز پڑھنے کا, تو ایک عجیب منظر دیکھا. فرا نملتن, ایک چونٹی کو دیکھا, مستلقت اللہ ظہرہا, جو اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی. چونٹی عام طور پہ آپ نے دیکھی ہے وہ اپنے پاؤں اور اپنی ٹانگوں پر چلتی ہے, مگر یہ چونٹی پاؤں پر نہیں کھڑی تھی, اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی. رافعتن ببعض قوائمها الى السماء, اور اپنی نندن ٹانگے اور یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے تھے. اور چیونٹی کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ اللہ انا خلق من خلقے, بغیر کسی واسطے وسیلے کے, یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں, تو نے ہمیں پیدا کیا. وَلَيْسَ بِنَا غِنَنًا سُقِيَاكَ, ہمیں پانی کی ضرورت ہے, پانی کی حاجت ہے, پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں, ہمیں پانی عطا فرما, ہمیں پانی عطا فرما. یہ چونٹی کی دعا, یہ جملہ اس نے کہا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجعوا, لوٹ چلو, بھاگو فوراً واپس. فقط سخی تم بے دعوت غیرکم, تم سے پہلے ایک چونٹی کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق دے دی, اس نے دعا کر ڈالی اور اللہ نے قبول کر لی ہے, اور چونٹی کی دعا اللہ نے قبول کر کے اتنی بڑی حکومت کو, اتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو, جنوں کو, درندوں پرندوں کو بربادی سے بچا لیا, تباہی سے بچا لیا, صرف ایک چونٹی کی دعا سن کر. چونٹی کی کیفیت اور چونٹی کی دعا, یہ دو چیزیں قابل غور ہیں. اس کی حالت کیا تھی؟ اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے. کیوں لیٹی ہوئی ہے؟ چونٹی کا عقیدہ ہے کہ میرا مشکل کشا آسمانوں پر ہے, اپنے ہاتھ آسمان کی طرف دراز کیے ہوئے, زمین کی طرف پھیلائے ہوئے نہیں ہے. لاکھوں انسان ایسے ہیں جو زمین کی طرف ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرتے ہیں, قبر والوں سے اور کبوں والوں سے, اور ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں جس کا ادراک چونٹی کو حاصل ہو چکا. وہ اپنی پشت نیچے کیے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں کا آسمان کی طرف دراز کیے ہوئے ہیں, اور اس کی زبان پر الفاظ کیا ہے؟ اللہم انا خلق من خلقک, یا اللہ تو ہمارا خالق ہے, تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ. واسطہ اور وسیلہ کس چیز کا پیش کیا؟ وسیلہ مشروع پیش کیا, بدعی وسیلہ پیش نہیں کیا. آج ہم وسیلے پیش کرتے ہیں اور وہ بدعت ہوتے ہیں. انسانوں کے وسیلے, شخصی وسیلے, فلاں پیر کا وسیلہ, اور یہ صوفیاء بھی ان کی دعا جو ان کے حلقے میں اجتماعی دعا ہوتی ہے, اپنے حاضر پیر سے لے کر جہاں تک ان کی سند جاتی ہے پیروں کی, ان تمام پیروں میں سے ایک ایک پیر کا نام لے کر اس کے وسیلے سے دعا کرتے. یہ توسل بدعت ہے. کفار قریش کا عقیدہ کیا تھا؟ صرف توسل. یعنی فرق کیا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کا اور مشرکین مکہ کا؟ دعوت میں کیا فرق تھا؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہ الا یقربون الا زلفا, ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ہاں شفاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے شفیع, ہمارے سفارشی ہیں. ہم ان کا توسل پیش کرتے ہیں, ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. جھگڑا سارا وسیلے ہی کا تھا. اور یہ سارے صوفیاء, وہ سہروردی ہو, نقشبندی ہو, ان کے جو وہ ذکر جو تنہائی میں کرتے ہیں, بتیاں بجھا کر اجتماعی ذکر, اس پورے ذکر میں حاضر زندہ پیر سے لے کر جو جہاں تک سند کا منتہا ہے وہاں تک ایک ایک کا نام لے کر اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, یہ ان انسانوں کا عقیدہ ہے. اور چونٹی کا عقیدہ دیکھو, اللہ تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ پیش کیا مگر کس چیز کا؟ اللہ کے خالق ہونے کا, اللہ کی ایک صفت کا. اور یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت. اللہ کے پیغمبر کی دعائیں کیا ہیں؟ ساری دعائیں اٹھا لو, ان تمام دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے, اس کے حی و قیوم ہونے کا ذکر ہے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہر دعا اس کی صفات پر مشتمل ہے, اس کی اسماء پر مشتمل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا, اسألوک بکل اسم ہو لک سمیت فی نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی, یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ, جو نام تو نے اتار دیے ان کا واسطہ, جو نام تو نے اپنے کسی خاص بندے کو سکھا دیے, کسی فرشتے کو سکھا دیے, کسی نبی کو سکھا دیے, ان کا واسطہ, جو نام تو نے اب تک کسی کو نہیں سکھائے بلکہ اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہے, ان کا واسطہ. تو یہ چونٹی کا عقیدہ دعا میں توسل نہیں, توسل ہے مگر شخصی وسیلہ نہیں, بلکہ اللہ رب العزت کو وسیلہ پیش کیا اس کی اسماء صفات کا, اس کے خالق ہونے کا. اور دعا کیا ہے کہ یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں, ہمیں پانی چاہیے, ہمیں پانی عطا فرما. اور دیکھو پروردگار سب کی سنتا ہے, حتیٰ کہ ایک چونٹی کی دعا سن کر اتنی بڑی حکومت کو تباہ ہونے سے بچا لیا. سلیمان علیہ السلام کی حکومت ملی, ایسی حکومت دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی, اور یہ ساری حکومت بربادی کے دھانے پر کھڑی ہے. اللہ نے سب کو بچا لیا صرف چونٹی کی دعا قبول کر کے. کہ سبحان اللہ, اس چونٹی کا عقیدہ, آسمان کی طرف ہم ٹانگوں کو دراز کرنا, اس بات کا غماز اس بات پر دال ہے کہ چونٹی جانتی تھی میرا پروردگار, میرا مشکل کشا, میرا حاجت روا زمین کے نیچے نہیں, زمین کے اوپر نہیں, زمین میں دفن نہیں, مخلوقات میں نہیں, بلکہ وہ خالق آسمانوں پر اپنی مخلوق سے بائن اوپر ہے, آسمانوں پر ہے, تبھی وہ ہاتھوں کو دراز کر کر کے دعا کر رہی ہے. تو آپ دیکھیں یہ عقیدہ, ایک لونڈی کا عقیدہ آپ نے سن لیا, فرعون کی جو بیٹی کی خادمہ کا عقیدہ آپ نے سن لیا, چونٹی کا عقیدہ آپ نے سن لیا. یہ اللہ کا, اللہ کی عطا, اللہ نے یہ فہم عطا فرما دیا. لیکن بہت سے لوگ بظاہر برائے نام دین کے سائے میں رہتے ہیں, مگر کتنا بڑا انحراف عقیدے کے اعتبار سے کہ اللہ ہر جگہ ہے، حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، حالانکہ یہ دلائل اور اس قسم کے سینکڑوں دلائل ہم نے اختصار کے مدنظر رکھا، اس وقت جو حدیثیں ذہن میں آئیں آپ کے سامنے پیش کر دیں، لیکن سینکڑوں دلائل ایسے موجود ہیں جو کہ اس بات پر جو ہے وہ دلیل ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور صحیح منحج کیا ہے، صحیح منحج کیا ہے. اس عورت کو آپ بھول گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ کرام سے تشریف فرما ہے، وہ صحابہ جو حبشہ کے مہاجر تھے ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے سوال کیا کہ تم حبشہ میں ایک عرصہ رہے، کوئی خاص واقعہ تم نے دیکھا ہو تو بیان کرو. تو جناب جعفر الطیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک عجیب واقعہ دیکھا، ایک حبشی خاتون اپنے سر پہ مال اٹھائے جا رہی تھی، گٹھڑی تھی اس کے سر پہ، اور وہ اٹھا کر جا رہی تھی، پانی کا مشکیزہ بھی تھا، اس کو اٹھا کر جا رہی تھی. ایک حبشی بدماش گھوڑے پر سوار تھا اور وہاں سے گزرا، اسے شرارت سوجی اور اس نے اس بڑھیا کو دھکا دے دیا، بیچاری گر گئی اور اس کا سامان بکھر گیا. اپنے سامان کو چن رہی ہے اور چن کر اس نوجوان کی طرف جھانکتی ہے اور کہتی ہے کہ کیف بک یا غدر اذا وضع اللہ الکرسی وجمع الاولین والآخرین. اے بدماش، آج تو دھکا دے کر چلا گیا، اس دن کیسے چھوٹے گا جب اللہ تعالی اپنی کرسی پر آئے گا بندوں اولین اور آخرین کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. بجمع بین الاولین والآخرین، اور تمام اولین و آخرین کو جمع کر لے گا تاکہ ان کے درمیان انصاف قائم کر سکے اور فیصلہ کر سکے، فیصلہ کرے. تو اس دن کیسے چھوٹے گا؟ آج تو چھوٹ کر بھاگ رہے، اس دن چھوٹ کر کہاں جائے گا، کیسے بھاگے گا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جعفر طیار یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے اس طرح آنسو روا تھے جیسے کسی ہار کی جو ہے وہ کا دھاگا توڑ دیا جائے، لڑی توڑ دی جائے اور موتی گرتے ہیں، اس طرح موتی جیسے پیارے پیارے خوبصورت آنسو اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیاری آنکھوں سے اس طرح رواں دوا تھے، نیچے گر رہے تھے. اللہ اکبر، اس خاتون کا عقیدہ کیا ہے؟ قیامت کے وقت اللہ کے لیے علوم، اللہ کرسی پر جو ہے وہ آئے گا اور انصاف فراہم کرے گا. کرسی کی حدیث آپ نے سن لی، وہ کہاں ہوگی، کتنے علوم پر ہوگی، کتنی بلندی پر ہوگی، تو یہ کیا عقیدہ ہے؟ اس خاتون کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ نے کیا اس کو فہم دیا؟ یہ عقیدہ اگر غلط ہوتا، اللہ کے پیغمبر کے سامنے یہ بیان ہوئے تو اللہ کے پیغمبر تردید کرتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو قلوب المومنین میں ہے، وہ تو ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ آج بھی اور ہمیشہ اپنے عرش پر مستوی ہے. یہ عرش اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن بھی ہوگا اور فرشتے اس کے حاملین ہوں گے. دنیا میں چار فرشتے حاملین ہیں، قیامت کے دن آٹھ فرشتے حاملین ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی کرسی پر حق ہے، اللہ تعالیٰ کا علو پر حق ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. عرش کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر. کتنی بلندی پر؟ اتنی بلندی پر جس کی کیفیت کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. وہ کیفیت جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کوئی چیز اس کو گھیرے ہوئے نہیں ہے، اس علوب کا ہمیں ادراک نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ اپنی خلق سے جدا ہے، اپنی خلق سے الگ ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنے احاطے کے ساتھ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور کوئی ذرہ ایسا نہیں جس سے وہ غافل ہو، جس کو وہ دیکھ نہ رہا ہو. ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، ہر آواز کو سن رہا ہے. یہ پروردگار کی شان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. باقی یہ صوفیہ، یہ حلولیہ، ان کی باتیں ہم نے کچھ پیش کر دی تعارف کے لیے، تاکہ اس جاہلیت سے ہم بچ سکیں. اور وہ منہج حق جو صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، محدثین اعظام کا تھا اور فقہاء کرام کا تھا، اس منہج کو اپنائیں. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے. اور جو منہج اور جو عقیدہ کتاب و سنت نے ہمارے سامنے پیش کیا، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ حسن جزا. شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, بہت ہی اچھا درس تھا, بہت ہی خوبصورت مدلل دلائل سے بھرپور, اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں شیخ صاحب آپ میں نے ایک صاحب آپ کو ایک سوال بھیجا ہے, آئی تھنک کہ وہ آپ کو مل گیا ہوگا سلیمان, اگر آپ شیخ صاحب کی مدد کر دیں تو اس کا جواب مجھے اس وقت دے دیں تو صحیح ہے. تو یہ کیونکہ وہ کافی لمبا سوال تھا تو میں نے اس لیے آپ کو سینڈ کر دیا تھا. جی اگر کسی اور بہن بھائی کا کسی بارے میں سوال ہو تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کر سکتے ہیں, ورنہ پھر شیخ صاحب ایک سوال میرے ایک بھائی نے مجھے کسی بھائی نے بھیجا ہے, وہ میرے ہاتھ میں ہے. ایکچولی یہ کسی یہ اچھا تو نہیں لگتا نام لیتے ہوئے, برا کسی کا فتوا ہے یہ شیخ صاحب دال فتوا جامعہ بنوریا سے یہ کسی فتوا انہوں نے لیا ہے. شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ وہ بھائی نے آپ کا پچھلی دفعہ بھی یہ درس سنا اور آج کا بھی درس بھی سنا, لیکن آپ کے دلائل جو آپ نے ہمیں بتائے اس کے مطابق جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے یہ دیوبند کے عقیدے کے وحدت الوجود کے بارے میں جو ان کا جو فتویٰ ہے وہ میرے ہاتھ میں اس وقت ہے شیخ صاحب, وہ میں آپ کی تھوڑی خدمت پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو بیان کرتے ہیں وہ ایکچولی وہ نہیں ہے, لیکن اس میں بھی سوال ہے شیخ صاحب جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سوال تھوڑا سا کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے تو انہوں نے اپنی تعریف کی ہے جو بھی ان کا طریقہ ہے, سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ وحدت الوجود کا مطلب صحیح مطلب یہ ہے کہ کائنات میں حقیقی اور مکمل وجود سے ذات باری تعالیٰ کا ہے, اس کے سوا ہر وجود فانی اور نامکمل ہے. ایک تو اس لیے کہ وہ وجود ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا, اور دوسرے اس لیے کہ ہر شے اپنے وجود میں ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے, تو اصل حقیقی وجود اسی ذات کا ہے اور باقی جتنی موجودات ہیں ان کا وجود ہیج اور کالعدم ہوا. جبکہ وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اشیاء ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں انہیں اگرچہ وجود حاصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کے سامنے اس وجود کی کوئی حقیقت نہیں. اس کی نظر یوں سمجھیے جیسے دن کے وقت آسمان پر سورج, یہ شیخ صاحب یہاں سے تھوڑا سا کنفیوژن ہے, اس کی نظر یوں سمجھیے کہ دن کے وقت آسمان پر سورج کے موجود ہونے کی وجہ سے ستارے نظر نہیں آتے, اگرچہ وہ موجود ہیں لیکن سورج کا وجود اس پر اس طرح غالب ہو جاتا ہے کہ ان کا وجود نظر نہیں آتا. اس طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت شناس نگاہ دی ہو وہ جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی معرفت حاصل کرتا ہے تو وہ وجود اسے ہیج اور مانند بلکہ قلدم نظر آتے ہیں. ان دونوں الفاظ کا یہ مطلب واضح اور درست ہے کہ اس سے آگے کسی جوہر شفانہ تعبیرات کی گئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے, اس میں غلو ہو جائے تو عقیدے کی سردی کفر تک جا ملتی ہیں. تخلیص فتاوی عثمانیہ آئین سلوک, یہ جامع بلوریا سے شیخ صاحب ان کا ہے, اور اس میں انہوں نے دوسرا شخص حلول کا جو ہے عقیدہ اس کے بارے میں انہوں نے مجھے بھیجا ہے. حلول کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی روح کسی دوسری چیز میں داخل ہو کر اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے, مگر شریعت متحرہ میں عقیدے کی کوئی حقیقت اس طرح کا عقیدہ اختیار کرنا جائز نہیں. قال ابن قیم فی کتاب الروح صفحہ نمبر 132, یہ بھی جامعہ بلوریا سے ان کا جی شیخ صاحب. تو اس میں تو شیخ صاحب ہمیں وہ جو اکثر ہم آپ نے بھی بتایا جو پچھلی دفعہ آپ نے قاسم نقوی صاحب کے جو ان کے کتابوں میں سے حوالہ جات کیے ان میں سے انہوں نے کوئی ایسی بات ظاہر نہیں کی, حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا یہ کیتا ہے, لیکن یہ ان کا فتاوا میرے ہاتھ میں ہے. تو بھائی کا یہ سوال ہے کہ یہاں پہ انہوں نے یہ تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جیسے چاند ستارے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی, تھوڑا سا اس نے کوشش کی ہے تو اس کی وضاحت فرما دیں کہ وہ اس طرح کے وہ فتاوا بھی دے دیتے ہیں لیکن دوسرے لوگ اسے بالکل سمجھ نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ کچھ ذائقہ خیر تو جو میں نے سوال بھیجا ہے اس کی بھی اگر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا اس کی بھی رہنمائی فرما دیں, اللہ تعالیٰ آپ کچھ ذائقہ خیر دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ و بعد، یہ جو حدیث آپ نے بھیجی ہے، یہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے اور مکذوب اور مختلق ہے، یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ یعنی اس عقیدے کے حاملین کا طریقہ استدلال کس قدر بودا ہے کہ حدیثیں گھڑ کر ان سے استدلال کرتے ہیں. ایک تو اس کی اسنادی حیثیت جو ہے وہ وضع کے ساتھ ہے، یعنی گھڑی ہوئی ہے، اور بہت سے علماء نے، امام سیوطی نے اور امام سخاوی نے، المقاصد الحسن میں، بلکہ خود ملا علی قاری نے بھی اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے. اور معنی بھی انتہائی منکر، انتہائی یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی حدیث، یعنی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کنز تھا، کنز خزانہ، اللہ تعالیٰ خزانہ، خزانہ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ مال جو جمع کیا جائے. آپ کتب لغت اٹھا کر دیکھیں کہ کنز کا معنی ظاہر کیا ہے، جو مال جمع کیا جائے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ خزانہ ہے، کوئی جمع کیا ہوا مال تھا. اور پھر جو کلام اللہ کے پیغمبر کا ہوتا ہے وہ حدیث ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اختلاط سے اور غلطی سے پاک ہوتی ہے. یعنی اس حدیث کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کنز مخفی تھا، اس وقت کوئی مخلوق نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، کوئی مخلوق نہیں تھی جو اللہ کو پہچانے، مانا نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی اور مخلوق تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی جن تھے، اللہ ایک خزانے کی صورت میں تھا. تو اب اس حدیث میں ساتھ مخفی کے الفاظ ہیں، پھر مخفی کس سے تھا، جب کوئی مخلوق نہیں تھی اللہ، مخفی کس سے تھا. یعنی یہ حدیث، اس کا متن، متن بذات خود نکارت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں کنز مخفی تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی، تو مخفی کس سے تھا، مخلوق تو کوئی بھی نہیں تھی. اور اللہ کی کیا یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خزانہ ہو، کنز ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ایسی، کیا صفت کنز اللہ کے لیے استعمال ہو سکتی؟ تو یہ حدیث، یعنی اساساً یہ حدیث باطل، باقی جو لفاظی آگے کی گئی ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں حق سے. وہ جو آپ نے سوال ذکر کیا، وہ سوال بھی لفاظی کی حد تک، یہ سورج اور طلوع ہونا اور ستاروں کا غروب ہونا، دیکھو عقیدہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، عقیدہ اس قسم کی مثالوں سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ سری دلائل سے ثابت ہوتا ہے، اور دلائل بھی ایسے جو بالکل سری ہوں، جو کسی تاویل کے متقاضی نہ ہوں. عقیدہ تو انتہائی ایک سری اور ٹھوس، ایک یقینی حقیقت ہے، اور یقین، یقینی چیز یقین سے ثابت ہوتی ہے، وہ یقین، وہ دلائل جو ہیں وہ یقینی ہوں تو اس سے یقین ثابت ہوگا، تو اس قسم کی مثالوں سے ثابت نہیں ہوگا. باقی ہمیں کسی سے کوئی پرخاش نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس عقیدے کی صدائے باد گشت جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، اندرون سندھ ہمارا جانا ہوتا ہے اور وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، اس عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ہم نے بعض کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے، ایک قصہ نقل کیا تھا، بلکہ کئی قصے نقل کیے تھے، وہ ہم نے عرض کیے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان پر کوئی تبصرہ ہوتا، بلکہ اس کے ان کو ان سے قطع نظر، کیونکہ یہ سب باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اور ہم نے اس دن کہا تھا کہ یہ صرف کتابوں کے جو مندرجات ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں، باقی جو ان کے مؤلفین ہیں ان کا خاتمہ کس چیز پر ہوا، کسی سے ہمیں ذاتی نہ تو پرخاش ہے نہ کوئی رنجش ہے. جن بزرگوں کی کتابیں ہیں، جنہوں نے وہ لکھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ان کا کیا رد ہونا چاہیے، کیا ان کا جواب ہونا چاہیے، جس میں ایک نعوذ باللہ ایک زانیہ اور فاحشہ جو ہے اس کو کہا گیا، یہ زانیہ علی جلال آبادی نے کہا، کرنے والا کون اور کرانے والا کون، یہ وہی تو ہے. یعنی کتنا گھٹیا ایک جملہ، تو اس جملے پر کیا تبصرہ کریں گے، کیا اس کا جواب دیں گے، اور اس سے کیا یعنی سمجھ میں آ رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ مولانا گنگوہی کا تبصرہ کہ زامن جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے، یعنی وہ اس فاحشہ کے کوٹھے میں جا کر رہنا اور سب کا ان کو ملنے آنا اور پھر رنڈی کو بلانا اور اس سے بات چیت اور سوال جواب، یہ سارا یہ توحید میں غرق تھے. یہ کیسی توحید ہے؟
اس پر تبصرہ کیا جائے، یعنی ہمیں اس چیز پر جو ہے وہ ہماری ساری نکیر ہے، تو اس پر تبصرہ کیا جائے کہ ان کا ہم کیا جواب دیں. ہمیں کسی سے رنجش نہیں ہے، لیکن جو مندرجات ہیں جن کو لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اپناتے ہیں، بیان نہ بھی کریں، اپنے عقیدے کو لوگ چھپاتے ہیں. جی ہاں، چھپاتے ہیں. اسی لیے یہ باتیں باطنی فرقے کے یعنی بہت ہی شدید نظیر ہیں، چھپاتے ہیں اپنے عقیدے کو. تو اس پر رد ہونا چاہیے. باقی یہ لفاظی سورج چاند ستاروں کی، ان سے عقائد ثابت نہیں ہوتے. عقائد ثابت ہوتے ہیں سری اور ٹھوس دلائل سے، کتاب و سنت کے، جو اتنے سری ہوں، کسی تعویل کے متقاضی نہ ہوں، بلکہ جو ایک لفظ کا معنی ظاہر ہے اس معنی ظاہر کے ساتھ وہ عقیدہ ثابت ہو. تو اللہ تعالی ہمیں فہم حق عطا فرمائے. ہمیں کسی سے ذاتی کو رنجش نہیں ہے، لیکن صرف ہم ان مندرجات پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں. اس پر ہمیں ایک صحیح جو ہے وہ چیز بتائی جائے، دکھائی جائے، اس کا کیا جواب ہوگا اور کیسے اس کا ازالہ ہوگا. اللہ پاک آسانیاں فرما دے.
جی جزاکم اللہ حسن جزا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سب بہت مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے، یہ آپ اس کو اتنا مشکل جو سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جن کا سوال تھا وہ بھی سن رہے ہیں اور ان کو کافی تسلی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب یہاں پہ ایک ہمارے بھائی ہیں، یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا الحمدللہ، یہاں پہ ہمارے کچھ بہنیں کچھ بھائی ہیں جو کہ کچھ دین تذبذب کا شکار ہیں. مثلا یہ کہ جب پچھلی دفعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ہماری ایک دو بہنیں ہیں جو کہ اکثر یہ تعلق قاضی صاحب کے درس سن کر ان سے متاثر ہو کر، کیونکہ نا علمی ہونے کی وجہ سے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں مولانا تعلق جمیل صاحب کو سن کر، لیکن الحمدللہ وہ تو باتیں کلیئر ہوگی، لیکن پھر بھی شیخ صاحب پھر بھی اشکال ان کے ذہنوں میں آتے ہیں. لیکن عام فہم زبان میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، انہیں کی سسٹروں کے کچھ بھائیوں کے سوال جو مختصر سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آج کے درس کے حوالے سے بھی شیخ صاحب آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ جو کہ اللہ کو عرش پہ نہ مانے ان کے نزدیک بھی وہ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہے. تو اس سے پھر یہ ساری تفسیر آپ نے ہمیں بتائی ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہی ہے کہ اگر یہ اس کو ایک تو اپنی طرف سے اپنے آپ کو یہ اناف کہتے ہیں اور ان کی تقلید اور ان کا امام اعظم بھی کہتے ہیں، تو دوسری طرف یہ ان کا سب یہ کہنا ان کے ہی امام کا ان کے خلاف یہ عقیدہ جو ہے اس پہ. اور دوسرا یہ کہ ایک بڑا اچھا سوال اس میں کیا گیا ہے، وہ یہ کہ کافی لمبا سوال ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی. شیخ ایک تو پہلا سوال یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جو ان پہ کہا کہ ہم اس کو یعنی کہ اس کو کیا جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے، یعنی کہ امام ابو حنیفہ نے تو ان کو اس عقیدے کو کہا ہے تو اس کے ماننے والے بھی وہی ہیں، تو پھر اب انہیں کیا کیا کہا کیا کیا کہا جائے. تو یہ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ان میں دو شیخ سب گروپ اکثر بتائے جاتے ہیں، ایک حیاتی اور ایک ماماتی. اور جس بھائی نے ایک دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت تک میری ایک جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی اور اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا. لیکن جب یہ دونوں ہی ایک ہی گروپ میں ایک ہی دونوں جماعتیں کہتے ہیں ہم ایک دوسرے میں حق پہ ہیں، تو پھر تو یہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ پھر تو یہ حق والی ایک یعنی دونوں میں سے ایک تو دونوں بھی نہیں ہیں، تو یا تو دونوں ایک ہیں یا دونوں غلط ہیں، تو حق والی جماعت نہیں ہو ثابت نہیں ہو سکتی. تو اس کی وضاحت فرما دیں، تو اس پہ کیا آپ کا موقف ہے؟ تو یہ دو سوال تھے میرے پاس جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی. امید ہے کہ آپ اس کی رہنمائی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ ہے. ہو سکتا ہے میں سمجھا نہیں پایا کیونکہ ایسا سوال بھیج دیتے لمبے لمبے کر کے جیسے میں نے آپ کو بھیجا، آپ نے بھی اس کو پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ ہے. السلام. اور کسی بہن بھائی کا سوال ہو تو وہ بھی انشاءاللہ شاء بس مائک ہے تو ضرور تشریف لائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی ایک ہی کتاب جو ان کی طرف منسوب ہے گو اس میں اختلاف ہے، الفقہ الاکبر کے نام سے، باقی ان کی اور کوئی کتاب نہیں ہے. ان کا جو ان کے فقہ وہ ان کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کو مدون کیا، لیکن ایک ہی کتاب جو ان کی طرف منسوب ہے جو انہوں نے خود لکھی الفقہ الاکبر کے نام سے. فقہ اکبر اس دور میں اصطلاح تھی عقیدے کے لیے، یعنی جو عام فقہ احکام کی نماز روزہ وغیرہ اس کے لیے فقہ کا لفظ تھا اور عقیدے کے لیے فقہ اکبر کا لفظ تھا. یہ چند ورقوں پر مشتمل ہے اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کی شرح بھی لکھی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کو عرش پر مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے, اور جو عرش پر مستوی تو مانتا ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ عرش نیچے ہے اس کی بھی انہوں نے تکفیر کی ہے. تو میں نے درس میں بھی تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ احناف حضرات کا یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کو نہیں مانتے, یعنی فقہ میں ان کو امام اعظم کہتے ہیں, بلکہ ان کے لیے حدیثیں تک گھڑ دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا اور ہوا سراج امتی, میری امت کا سراج ہے وہ. تو بھائی سراج امت کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ عقیدہ تو اصل اساس ہے, احکام کی باری تو بعد میں آئے گی. تو جس کو آپ نے سراج امت بنایا اور یقیناً وہ بہت بڑے امام ہیں, تو ان کے عقیدے کو تسلیم کرنے میں کیا رکاوٹ؟ تو وہ ان کا یہ فرمان بالکل حق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بہت ہی تعجب خیز ہے کہ ان کی ان عقیدے کے بعد میں ان کی تقلید کیوں نہیں, اور ان کو چھوڑ کر ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ جن کی زندگی کے تین نمایاں رنگ ہیں اور کتاب الابانہ ان کی آخری کتابوں میں شمار ہوتی ہے جس میں انہوں نے تمام اعتزال اور علم کلام سے رجوع کر کے اور یہ صاف فرما دیا کہ میں اسماء و صفات میں اور عقیدے میں امام احمد بن حنبل کے منہج پر ہوں, تو ان کی بھی اگر پیروی ہوتی ہے تو اس عقیدے میں ہوتی ہے جس سے وہ رجوع کر چکے ہیں. اور اسماء و صفات کے معاملے میں تقریباً ہر صفت میں, یعنی سات آٹھ صفات کے علاوہ ہر صفت میں تعویل کی ہے, یعنی معنی ظاہر سے عدول کر کے اور معنی مجازی لے کر تعویلیں کر کر کے ان عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بڑا تعجب خیز معاملہ ہے, حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ان تمام باتوں کو بغیر کسی کیفیت کے جس طرح کے منہج محدثین تھا قبول کرتے تھے, یہ بات انہوں نے لکھی. تو خیر یہ معاملہ اس طرح ایک عجیب تناقض کا شکار ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک صحیح فہم جو ہے وہ عطا فرما دے. آپ نے دو گروہوں کا ذکر کیا, حیاتی اور مماتی, اور ساتھ یہ حدیث کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی, تو پھر حق یا ان کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے؟ بھائی حیاتی اور مماتی یہ صرف ایک مسئلے سے متعلق ہے, یعنی جو حیاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں جس طرح دنیاوی زندگی ہوتی ہے, اور جو لوگ مماتی ہیں وہ نبی علیہ السلام کو فوت مانتے ہیں اور ان کی برزخی حیات کے قائل ہیں. تو حیاتی مماتی کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جو, یعنی جس کا اطلاق سارے اعمال سارے عقائد پر ہو. حیاتی اور مماتی اس اختلاف کا تعلق صرف ایک اعتقادی مسئلے پر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, یعنی زندہ ہیں دنیا کی زندگی والی زندگی یا پھر برزخی زندگی. تو یہ حیاتی اور مماتی ایک مسئلے میں ان کا یہ اختلاف ہے. تو وہ سارا جو طائفے کا حق پر ہونا یا یہ ہوں گے یا وہ ہوں گے اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ایک پوری جماعت ہے جو کتاب و سنت کی حاملین ہوگی اور اللہ کی وحی کو ماننے والی ہوگی. اور بہت سے علماء جن میں امام بخاری, امام احمد بن حنبل, یزید بن ہارون وغیرہ کے نام آتے ہیں, ان سب نے کہا کہ یہ اہل الحدیث ہیں, اصحاب الحدیث ہیں. بلکہ امام احمد کا قول ہے کہ اس جماعت کا مصداق اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا وہ کون سی جماعت ہے. مقصد یہ ہے کہ جو حق پر ہیں, اللہ کی وحی کے حاملین ہیں, وہ اس جماعت کا مصداق ہیں, اور ان پر یہ حدیث جو ہے وہ منطبق ہوتی ہے کہ یہ جماعت اور یہ طائفہ قیامت تک رہے گا. اور حدیث خود اپنی تفسیر کرتی ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے, سب ناری اور جہنمی سوائے ایک کے, اور وہ ایک کون ہے؟ جو اس چیز پر قائم ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اور اللہ کے پیغمبر کس چیز پر تھے اور صحابہ کس چیز پر تھے, وہ دور آراء اور تقلید وغیرہ سے بالکل مبرہ تھا. اس دور میں ایک ہی بات تھی, قرآن و حدیث کی اور کتاب و سنت کی. تو اس جماعت کا مصداق بھی وہی لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں. بکحیاتی مماتی یہ اختلاف ایک مخصوص مسئلے کے بارے میں ہے, کوئی عمومی یہ کوئی طائفے نہیں ہیں. واللہ اعلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب یہاں پہ ایک بھائی کا سوال ہے, وہ یہ کہ ان کے بقول کے ان کے جو مسجد میں امام خطیب ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو نہ وحدت الوجود کا قائل ہوں اور نہ ہی میں اس کا قائل ہوں, جو بھی حلول کا عقیدہ ہے شعود کا, اور اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے, اور بھائی کا سوال یہ کہ وہ تو تصور کا شکار ہیں, کہنے پہ تو وہ کہہ رہے ہیں, تو اس پہ کیا کیا جائے؟ شیخ صاحب اس کی وضاحت فرما دیں. اور اس کے بعد جو تو بھائی ان کا سوال ہے, اور اس سے ایک موضوع سے ہٹ کر ایک سوال ہے شیخ صاحب ایک بھائی کا, وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھیں جی, آپ نے جن صاحب کا ذکر کیا کہ ان کی مسجد کے امام حنفی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں وحدت الوجود اور حلول وغیرہ کا قائل نہیں ہوں, تو اچھی بات ہے اگر وہ قائل نہیں ہیں, تو اچھی بات ہے اگر اس عقیدے کا وہ انکار کرتے ہیں. ویسے جو پکے یعنی ہیں حنفیت پر, وہ ایسوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حنفیت کو جانتے ہی نہیں ہوں, جیسے مولانا جو ہیں وہ لکھوی رحمہ اللہ, جنہوں نے بہت سی باتوں میں اعتدال سے کام لیا, یہ آمین بالجاہ رفع الیدین, ان سب کی سنیت کا انہوں نے اقرار کیا, تو احناف کہتے ہیں کہ وہ حنفیت کو جانتے ہی نہیں. تو اگر وہ اس چیز کا خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا, تو اچھی بات. باقی نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا, دیکھیں یہ چار مشرب تھے ان پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اور آپس میں ان کا فقہی اختلاف ہے. تو حنفی ہونا, شافعی یا مالکی یا حنبلی ہونا, یہ اقتداء سے معنی نہیں ہے, نماز پڑھی جا سکتی. ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہندو پاکستان میں جو احناف ہیں, جو اپنے آپ کو دیوبندی یا بریلوی کہتے ہیں, ان کے جو عقائد ہم نے دیکھے, یسر المحند المفند, اور پھر اس قسم کی کتابیں جس میں وحدت الوجود کی ترجمانی ہے, یہ عقیدے اس قدر فاسد اور مختل اور باطل ہیں کہ ان کی اقتداء درست نہیں ہے. لیکن ایک شخص اگر صرف حنفی ہے, ایک فقہی مشرب کے اختلاف کی بنا پر, باقی وحدت الوجود اور شہود اور حلول وغیرہ ان چیزوں کو نہیں مانتا, تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھی جا سکتی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا لگا رحمانی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے, اور آپ کی عمر دراز ہو تاکہ ہم آپ سے سیکھتے ہی رہیں. میرا سوال آپ نے آسان کر دیا, ابھی آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, اور ایک فرقہ مطلب ہے وہ اس میں سے ایک جماعت, سوری ایک جماعت جو ہے وہ مطلب ہے جنت میں جائے گی. تو آیا کہ ہمارے جتنے بھی عالم ہیں اس دنیا میں ان کو اس حدیث کے بارے میں معلوم ہے, تو کیوں نہیں یہ متفق ہوتے اور کیوں نہیں ایک ہو جاتے؟ آپ اس پر ذرا تشریح کریں پلیز. آپ کی بہت بہت مہربانی, کیونکہ یہ ایک ایسا, جیسے کہ آپ نے ابھی سب کچھ بتایا, تو اس لحاظ سے پلیز اس کو ذرا کلیئر کریں کہ ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی, اگر یہ حدیث پر یہ کیوں نہیں عمل کرتے, سنت پر اور اصحابہ پر, تو پھر تو ہم تر جائیں گے ورنہ ہم مر جائیں گے. آئیں آپ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال کم ہے لیکن آپ کا درد دل زیادہ ہے, اور یہ جو آپ کے احساسات ہیں وہ ہمارے بھی ہیں کہ حدیث تو بالکل واضح اور کتنی دو ٹوک کہ 73 فرقے اور 72 جہنمی ایک جنتی, اور وہ کون ہے؟ جو اس چیز پر قائم ہو جس پر اللہ کے پیارے پیغمبر تھے, صحابہ کرام تھے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں, صحابہ کے دور میں سوائے کتاب و سنت کے کچھ نہیں تھا. تو پھر چاہیے کہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ حدیث تو قاطع و نزاع ہے اور ایک ایسا قول فصل ہے جس میں اختلافات کا ایک ٹوٹل خاتمہ
تو یقیناً اگر اخلاص ہو اور اللہ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہو، تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سوائے کتاب و سنت کے اور ان کی اتباع کے کوئی راستہ باقی نہیں بچتا. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف مفقود ہے، اور دنیا کے ہمارے جو خود ساختہ جو ایک جماعتیں ہم نے بنا لیں اور ان کے امیر بن گئے، الگ فنڈ قائم ہو گئے، بیت المال بن گئے، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ دین کو مونڈ دینے والی ہیں. ایک اقتدار کی محبت کہ میرے اتنے مرید، دوسرا پیسے کی محبت کہ پیسے کی ریل پر نظرانے آ رہے ہیں. تو انسان اس قدر مست ہو چکے ہیں کہ ان حقائق کے ہوتے ہوئے بھی وہ دین کو اور حق کو اور سچ کو قبول نہیں کرتے. اس سے بھی ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، جو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے دجال کے بارے میں، آپ نے دجال کی دو نشانیاں بتائی ہیں، اور وہ دو نشانیاں ان کا تعلق مشاہدے سے، کسی غور و فکر سے نہیں ہے، کسی استنباط سے نہیں ہے، مشاہدے سے. کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. یہاں نہ کسی اجتہاد کی ضرورت ہے اور نہ کسی استنباط کی ضرورت ہے، اور نہ ہی دلائل سے جو ہے وہ کسی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. مشاہدہ نظر آئے گی فرق یقرہ کلو کاتب وغیر کاتب، جو دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اس کو ہر پڑھا لکھا ان پڑھ اس کو پڑھ سکے گا. تو یہ مشاہدے کی بات ہے. لیکن اس کے باوجود جب دجال آئے گا تو اس امت کی اکثریت اس کی پیروکار بن جائے گی. حالانکہ یہاں دلائل کی بات نہیں، مشاہدے کی بات، یعنی دنیا دیکھے گی، مگر پھر بھی اکثر لوگ، اکثر امت دجال کے پیروکار بن جائیں گے، اور بہت کم لوگ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں گے جس کے سینے کو اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے علم سے بھر دے گا، جس کے اندر اخلاص ہوگا اور اللہ چاہے گا کہ یہ حق پر قائم رہیں. تو یہ اس سے بھی تعجب خیر حقیقت ہے. یہاں تو پھر بھی دلائل اور اس کی اس استنباط اور استخراج اور حقیقت اور مجاز اور بحثیں ہو رہی ہیں، وہاں تو کوئی ایسی بحث نہیں، مشاہدہ صرف کہ اس کی ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے ایک آنکھ سے کھانا، مشاہدے کی بات، مگر اس کے باوجود اکثر لوگ اس کے حلقے میں داخل ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ ہدایت اور حق یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. انسان کچھ بھی کر لے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو حاصل نہیں ہو سکتا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بوئیں کہ اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے دنیا کو کہ وہ حق کو قبول کریں، حق کو سمجھیں، اور جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت کے حصول کے راستے اپنے لیے پیدا کر لیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے سب کو.
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے صاحب. یہ ہمارے بہت ہی اچھے بھائی ہیں، بوس بھائی، تقریباً ایک سال ڈیڑھ سال سے ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور آپ کے دروس پڑے پرخلوص انداز سے، بہت جوشیلے انداز سے بھی سنتے ہیں، اور سب بھائیوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب یہاں پہ جو میں نے اپنے سے پہلے سوال کیا تھا وہ حیاتی اور مماتی کے بارے میں، ایکچولی یہ کہ یہاں پہ کچھ ہمارے اکثر ہم جیسے کم فہم لوگ ہیں جن کو ان الفاظ کا مطلب مفہوم نہیں معلوم، تو اس لیے وہ اکثر لوگوں کو یہی پتا ہے کہ دیوبندی ہے، جیسے بریلوی دیوبندی، یہ دو ہی نام لوگوں کو معلوم ہے، جیسے ان کو چشتیہ قاضی ہے جو آگے جب جیسے ہم نے پڑھا بھی ہے، لیکن یہ کہ اکثر عام فہم لوگوں کو اس باتوں کا علم نہیں ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ وہ بھائی جا رہے ہیں یا بہن ہیں، یہ بھائی ہیں آئی تھنک، وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہیں محل، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا بتا رہے ہیں کہ وہ حیاتی کون ہے اور مماتی کون ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت اور فرما دیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس کو دوسرا سوال کرتا لکھے، کیونکہ ایک اہم اس ٹاپک سے بنتا تھا، اس کی وضاحت فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل مجھے بھی اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ حیاتی کون کون ہے، مماتی کون کون ہے، لیکن جو یعنی بہت تھوڑی، ایک مولانا عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ جو یعنی پہلے دیوبندی تھے اور پھر اب اہل حدیث ہو گئے اور بڑا کام کر رہے ہیں، ان کی تفسیر قرآن کا ایک دورہ ہوتا ہے پشاور میں، اور بڑا وسیع دورہ ہوتا ہے، اور اس میں رمضان میں وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اچھے یعنی ایک ان سے ایک تعلق اور دوستی ہے. تو وہ ان کی معلومات جو ہم تک پہنچی جو انہوں نے بتائیں، تو غالباً ایک پنج پیری جماعت ہے دیوبندیوں میں جو اپنے آپ کو حیاتی کہتے اور کچھ دیوبندی اپنے آپ کو مماتی کہتے. تو حیاتی اور مماتی ہے کیا چیز؟ حیاتی جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ یہ کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں, یعنی واللہ اعلم, یعنی میرے علم کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ آپ پر موت آئی ضرور, مگر وہ ایک آن کے لیے آئی, اس کے بعد آپ دوبارہ زندہ کر دیے گئے اور قبر میں آپ زندہ ہیں. اور جو مماتی ہیں ان کا عقیدہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی اور آپ فوت ہو گئے, اور قبر میں جو آپ کا معاملہ ہے وہ برزخی حیات کا ہے, نہ کہ دنیاوی حیات کا. تو یہ ہے یعنی حیاتی اور مماتی میں فرق, کہ حیاتی نبی علیہ السلام کو قبر میں دنیا والی زندگی کا زندہ مانتے ہیں, اور مماتی نبی علیہ السلام کو قبر میں برزخی حیات تو مانتے ہیں دنیاوی حیات نہیں مانتے. یہ فرق یعنی ایک میں سمجھ سکا, باقی حقیقت کیا ہے وہ خود ہی بتائیں گے اگر کسی سے رابطہ کریں. لیکن منج حق کیا ہے اس میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر قبر میں دنیا کی زندگی جی رہے ہیں یا برزخی زندگی؟ تو اس میں عقیدہ یہی درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی برزخی زندگی ہے, دنیاوی زندگی نہیں ہے. اور برزخی زندگی ہر مرنے والے کو حاصل ہوتی, ہر مرنے والے کو, جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی زندگی برزخی ہوتی ہے, اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے کٹ جاتا ہے, اور ایک برزخی پردہ جو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے مابین ایک پردہ ہے جس کا شعور کسی کو نہیں ہے, اس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ برزخی زندگی میں لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی, کچھ لوگ وہ ہوں گے جو برزخ میں عذاب جھیلیں گے جن کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی, اور کچھ وہ ہوں گے جو قبر میں جنت کی نعمتیں پائیں گے اور ان کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گی, کچھ کی قبر تنگ ہو جائے گی اور کچھ کی قبر کشادہ ہو جائے گی. اور جس قدر انسان نیک اور صالح ہوگا اس قدر اس کی برزخی زندگی میں درجہ اور نعمتوں سے متمتع ہونا زیادہ ہوگا اور اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا. اور سب سے زیادہ نیک اور صالح اور اللہ کے قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس لیے پیغمبر اسلام کی برزخی زندگی پوری کائنات میں سب سے بہترین, سب سے عمدہ اور سب سے پیاری ہے. باقی صالحین جن کو قبر کی نعمت سے تمتع ملے گا یقیناً وہ بھی خوش ہوں گے اور ان کی زندگی بھی جو ہے وہ بہترین ہوگی. تو اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے پیغمبر کی تعظیم اور آپ سے محبت کا تقاضا کیا ہے. ان اب تک ہم یہ مانیں کہ اللہ کے پہلے پیغمبر فوت ہونے کے بعد بھی دنیا کی زندگی جی رہے ہیں, تو یہ کون سا پیغمبر علیہ السلام کی آپ عزت کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ برزخی زندگی ہے اور برزخی زندگی میں اللہ رب العزت کی نعمتیں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں, جنت آپ کو حاصل ہو رہی ہے, تو یہ آپ کا مقام ہے یا اب تک آپ دنیا کی زندگی جی رہے ہیں, اب تک وہ عمل آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں, کس چیز میں اللہ کے پیغمبر کی تکریم ہے؟ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں برزخی زندگی اگر نعمتوں کے ساتھ ہو تو وہ اتم اور اکمل ہے, اور برزخی زندگی کے مقابلے میں آخر کی زندگی اگر جنت حاصل ہو جائے تو وہ اتم اور اکمل ہے. تو ہم اللہ کے پیغمبر کی اس حیات کے قائل ہیں جو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اتم اور اکمل ہے, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برزخی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ کے پیار اور اس کے قرب کے مستحق ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ ایک حیاتی مماتی کا ایک فرق میرے علم کے مطابق, یعنی ہمارا استغلال اور توجہ اسی چیز پر ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. بک حیاتی مماتی آپس میں ان کے اور کیا اختلافات ہیں وہ میں نہیں جانتا, لیکن مرتبہ نقطہ یہی ہے کہ حیاتی جو ہیں وہ قبر میں اللہ کے پیغمبر کو دنیا کی زندگی والا زندہ مانتے ہیں, اور مماتی اللہ کے پیارے پیغمبر کے فوت ہونے کو مانتے ہیں اور بردی حیات کو مانتے ہیں, اور یہ عقیدہ درست ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب دو سوال ہیں. پہلا یہ سوال ہے کہ دیوبندی جو احناف ہیں ان میں سے کیسے تقسیم کریں کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کسی امام صاحب کا, کیونکہ پیچھے نماز پڑھیں. تو پہلے سنا تھا بعض علماء کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوتی ان کے پیچھے نماز, پھر بعض نے کہا کہ ہو جاتی ہے, انہوں نے کچھ تعویلیں کی. تو پھر میں نے ایک یہاں کے ہمارے لوکل امام صاحب ہیں ان سے کچھ بات کی نماز کے بارے میں, تو ان کی باتوں سے محسوس ہوا کہ یہ نماز میں جب چار رکعت یا تین رکعت پڑھتے ہیں تو آخری رکعت میں یا آخری دو رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھتے, مطلب ان کو بڑا سپیڈ سے مجھے پڑھنا پڑتا ہے اگر میں آخری دو رکعت ان کے پیچھے پڑھوں. تو میں نے تو اس کے بعد سے یہ اپنا نظام بنا لیا کہ جب کوئی امام صاحب دو رکعتیں پڑھیں یا جمعہ کی نماز پڑھیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تھا میں, تو باقی چار رکعتیں جو پڑھیں تو پھر میں وہ اس میں کتراتا تھا کہ یہ آخری دو رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے. کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ یا دوسرا یہ بتا دیں کہ پھر ہم کیا امام سے ان سے بات کریں کسی امام سے تاکہ پتہ چلے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے یا وہ اشعری ماتریدی اور غلط قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ووجوہ یومئذ باسرة, تو کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محشر کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ تو جنت کے دیدار اور محشر کے دیدار میں کیا فرق ہوگا؟ کیسے جنت کے لیے تو وہ تو بڑی نعمت ہوگی دیدار, یہ تھوڑا واضح کر دیں. بارک اللہ فیک.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا سوال ہم نے سنا, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ چار جو مذاہب ہیں یہ ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے, حنفی شافعی مالکی حنبلی, اور سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو خالی حنفی شافعی ہونا یہ اقتضاء کو مانے نہیں ہے, مگر آپ کسی خاص فرد کو دیکھیں, میں یہ بات کہوں گا افسوس سے کہ ان ائمہ کے مذاہب کو زیادہ بگاڑنے والے ان کے پیروکار ہی ہیں. امام شافعی کا عقیدہ اور ان کا مذہب بہت ہی نفیس تھا, مگر آج کے شوافے نے اپنے امام کے مذہب کو بگاڑ کے رکھ دیا. امام مالک کا عقیدہ, امام اہل سنہ, امام دار الحجرہ, بہترین ان کا عقیدہ تھا, بہترین ان کا مذہب تھا, مگر امام مالک کے پیروکاروں نے ان کے مذہب کو بگاڑ کے رکھ دیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے اقوال کتابوں میں ملتے ہیں, وہ بہت سے اقوال صریح احادیث کے مخالف ہیں, لیکن اعتقادی اعتبار سے اور بہت سی وجوہات سے جو ان کے اتباع ہیں انہوں نے ان کے مذہب کو بگاڑ کے رکھ دیا. تو اگر یہ بگاڑ نہ ہو تو حنفیت شافعیت مالکیت یہ اقتداء کو ماننے نہیں ہے. اب دیکھیں, ایک شخص امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرا کوئی قول سنو اور کتاب اللہ کے وہ خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار سے دے مارو, حدیث رسول کے خلاف ہو تو بھی میرے قول کو دیوار سے دے مارو, صحابہ کے قول کے خلاف ہو تو بھی میرے قول کو دیوار سے دے مارو, تابعین کے قول کے خلاف ہو تو تابعین بھی رجال ہیں ہم بھی رجال ہیں. یہ نفیس قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا, مگر ان کے اتباع اس کو نہیں مانتے. یعنی کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کتاب و سنت کے ظاہر کو چھوڑ دیا اور قول امام کو نہیں چھوڑا, حالانکہ امام صاحب فرما گئے کہ میرے قول کو چھوڑ دو. انہوں نے اپنے ایک شاگرد قاضی ابو یوسف کو کہا کہ ابو یوسف تم پر افسوس, میری ہر بات لکھ لیتے ہو تم, میں ایک بشر ہوں, آج ایک بات کہتا ہوں کل رجوع کر لوں گا اور تم لکھتے جا رہے ہو, تمہیں آج میری بات کا علم رجوع کا علم نہ ہو تو تم تو اس پر قائم رہو گے. تو دیکھیں کتنا ان کا پیارا مینج ہے اور کتنا وہ ایک برات کا اظہار کر رہے ہیں, اترو کو قولی بخابر رسول اللہ وسلم اذا صح الحدیث فہو مذہبی, کہ اللہ کے بیگم حدیث آ جائے میرے قول کو چھوڑ دو. ہم نے اصول کرخی یہ کتاب پڑھی, اس میں صاحب لکھا ہے کہ اگر ہمارے اصحاب کا قول قرآن کی آیت کے خلاف ہو تو کچھ مراحل لکھے ہیں, اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ اگر کچھ نہ ہو سکے تو ہمارے اصحاب کا اور ائمہ کا قول ناسخ ہوگا اور قرآن کی آیت منسوخ ہوگی. اسی طرح اگر پیغمبر اسلام کی حدیث ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, اگر اس سب میں کامیابی نہ ہوئی تو آخری نقطہ یہی ہے کہ حدیث رسول منسوخ ہوگی اور ہمارے اصحاب کا قول ناسخ ہوگا. اور امام ابو حنیفہ کی تعلیم یہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کے منحج کا کوئی حامل ہے تو اس کے اقتداء میں ہم نماز روا نہیں سمجھتے. خالی حنفیت شافعیت, وہ حنفیت شافعیت جو ان ائمہ کے دور میں تھی وہ اس اقتداء کو مانے نہیں ہے, لیکن جس طرح ان ائمہ کے پیروکاروں نے اپنے ائمہ کی فقہ اور ان کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا, تو پھر یہ ایک لمحہ فکریہ ہوگا. اب یہ وحدت الوجود اور یہ حلول کا عقیدہ امام نے قول ہم نے سن لیا, یہ کہاں سے آئے گا فقہ حنفی میں؟ مگر بہت سے احناف اس کے پیروکار, تو یقیناً ایسے لوگوں کی اقتدام نماز درست نہیں ہے. لیکن اگر وہ حنفیت اور شافعیت ہو جو ان ائمہ کے دور میں تھی تو اس میں اقتدا میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صاحب یہ ٹاپک سے بالکل اٹکا سوال ہے. سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بھائی ہیں جن کا کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ میں پلسٹر ہے, اور وہ جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے, شادی نہیں ہوئی ہے ان کی. تو سوال یہ ہے کہ وہ ان کو ایک تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وضو کا جو میں نماز پڑھوں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, دوسرا یہ کہ احتلام کی صورت میں ان کے پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح غسل کریں, تو اس طرح غسل بھی نہیں وہ کر سکتے, تو اس صورت میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی, اس کی وضاحت فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے. کہ نماز کے بارے میں ایک اہم سوال تھا, میں نے کہا کہ آپ سے یہ سوال کرنے کی رہنمائی کرنے, اور اس کی نمازیں بھائی کی چھوٹ رہی ہیں, اس کی وضاحت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ یہ بھائی پورا وضو کریں, اور چونکہ پلستر ان کے ٹانگ میں یا ان کے پاؤں میں ہے تو اس پر یہ مسح کر لیں, باقی پورا وضو کریں, یعنی چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, سر کا مسح, اور جس پاؤں پر پلستر نہیں اس کو بھی دھوئیں, اور جس پاؤں پر پلستر ہے اس پر صرف ہاتھ گیلا کر کے مسح کر لیں اور پھیر لیں. حدیث موجود ہے اس کی, ایک صحابی زخمی ہو گئے تھے اور زخم پر پٹی تھی, تو رسول اللہ نے اس پٹی پر مسح کرنے کا حکم دیا تھا. اور جہاں تک بات غسل کی ہے تو اسی طرح غسل بھی اگر ممکن ہو پورے بدن کو بھگونا, تو پورے بدن کو جو ہے وہ دھو لیں اور جو پرستر والی ٹانگ ہے اس پر مسا کر لیں, یہ کافی ہوگا انشاءاللہ تعالی. یعنی پورے جسم کو وہ دھو کر تر کر لیں اور صرف پرستر والی ٹانگ پر مسا کر لیں, تو یہ غسل بھی صحیح ہوگا اور یہ وضو بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. پچھلے سوال میں بھائی نے پوچھا تھا یہ وجوہ یومئذ ناظرہ, اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ کا جو دیدار مستقل ہوگا یعنی اہل جنت کو, وہ جنت میں ہی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ دیدار دن میں دو دفعہ ہوا کرے گا, ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت, یعنی جو دنیا میں ہمارا فجر کا وقت ہوتا تھا اس وقت دیدار ہوگا, دوسرا عصر کے وقت ہوگا. اس حدیث سے عصر اور فجر کی نمازوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نمازیں ان کتنے ذوق و شوق سے ادا کرنی چاہیے, اور یہ دیدار انہیں کو ہوگا زیادہ جو ان نمازوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اسی لیے پیغمبر اسلام نے حدیث میں ذکر کیا, جب آپ نے دیدار کا ذکر فرمایا تو آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ من استطاع اللہ یغلب علی صلات قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فلیفعل, جس شخص کو یہ طاقت ہو کہ یہ دو نمازوں پر دنیا کی کسی چیز کو غالب نہ آنے دے تو ایسا ضرور وہ کرتا رہے اور کر جائے. ایک وہ نماز جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی کہ فجر کی نماز, دوسرا غروب سے قبل یعنی عصر کی نماز ہے. دوسرا ایک دیدار جمعے کے دن کا ہے, جمعے کے وقت کا, اور وہ جنت میں ایک بازار لگا کرے گا, اس میں ذکر آتا ہے. باقی میدان معاشر میں بعض نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ دیدار حاصل ہوگا, یقیناً بعض لوگوں کو حاصل ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو اپنا آپ دکھائے گا, اپنا چہرہ دکھائے گا. لیکن جو مستقل دیدار روزانہ منظم ہوگا جنت میں, وہ ان دو موقعوں پر ہوگا, اور جہنمی اس دیدار سے محروم رہیں گے, نہ ان کو میدان معاشر میں اور نہ ان کو جہنم میں اللہ کا دیدار حاصل ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب یہ جو کتاب ہے امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے, کیا آپ کے ابھی بھی اس سے متفق ہیں اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے؟
ہاں بالکل متفق ہیں, اس کا یعنی یہ جو ہمارے شیخ بدیع الدین شاہ رحمہ اللہ انہوں نے جن چیزوں کو بنیاد بنایا وہ یہی ان کے ان وحدت الوجود کی بات اور ظاہر کتاب و سنت پر قول امام کو مقدم کرنے والی بات, ان چیزوں کو بنیاد بنا کر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ان کی اقتضاء نہ کرنے کا جو ہے وہ فتویٰ دیا. تو یقیناً یہ باتیں اگر موجود ہیں تو یہ اقتضاء سے مانے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا نا پہلے بھی کہ خالی حنفیت شافعیت جو ان ائمہ کے دور میں تھی وہ اگر موجود ہے تو یہ اقتضاء سے مانے نہیں ہیں, لیکن وہ مفاسد جو بعد میں لوگوں نے ان مذاہب میں داخل کر دیے جو انتہائی بھیانک ہیں تو وہ یقیناً مانے ہیں. اور اس کتاب میں جو شاہ صاحب کے دلائل ہیں اور جو آپ کا طریق استدلال اس سے ہم اب بھی متفق ہیں الحمدللہ.
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب یہ آج کی مجلس کا انشاءاللہ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کے مجلس کا آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم شیخ صاحب سے آگے ہی کافی ٹائم ہو گیا, لیکن یہ کہ بہت اصرار کے بعد شیخ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے جواب دے گئے. اس کے بعد آپ بہن بھائیوں کچھ بہنوں نے جیسے ہم آپ سے کہتے ہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, ہمارے ایک ایڈمن ہیں ان کو چوٹ آئی ہوئی ہے حسین بھائی, اور اسی طرح ہمارے دوسرے ایڈمن بھی ہیں عمیر بھائی ان کے تکلیف ہے, اور ایک اور بھی ہماری یہاں پہ سسٹرز بھی ہیں جن کے ساتھ کچھ معاملات ہیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملات کرنا, ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. شیخ صاحب میں یہ سوال جو ہے کیونکہ ٹیکسٹ میں آیا تو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. تو سوال کچھ اس طرح سے, کیا علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, یہ عقیدہ کیا صحابہ کا تھا؟ اگر آپ اسی بات کو کے قائل ہیں تو پھر جن قرآنی آیاتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم الغیب کو علم غیب ہونے کی بات ہے اور علم غیب اللہ کی خصوصیات میں اسے بتایا گیا ہے, ان آیات میں کیا کریں گے؟ مثلا سورہ انعام 50-59, آراف 188, سورہ یونس 20, ہود سورہ ہود 31, نمل 65, اس طرح اور بھی ہیں. اور البتہ ماضی اور البتہ ماضی اور مستقبل کی جو خبر خبر آپ نے دی وہ آپ کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا جو کہ علم غیب نہ رہا, جیسا یہ آیت عمل آل عمران 44 میں اور سورہ ہود 49 سورہ یوسف 102 میں 102 میں ہے. تو ضرور میرا بات کا جواب دیجئے گا, ورنہ یہ آپ کو آپ کے آپ اس کی رہنمائی فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ صحیح سب سوال تھا. تو یہ مختلف آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. یہ آخری مجلس کا سوال تھا علم غیب کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب سے انشاءاللہ جو نیکسٹ ہوگا انشاءاللہ میں آپ سب بہنوں کو بعد میں بتاؤں گا کہ کون سا ٹاپک انشاءاللہ شیخ صاحب سے ہم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور اس مجلس میں آ کر ہمیں ٹائم دینا, اللہ تعالیٰ آپ کی عمل اور عمل میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے جو بیٹے ہیں بچے ہیں جو آپ کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آپ کے آنکھوں کی چھنچنت بنائے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر. جی مائک پر تشریف ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خصوصیت, اللہ کا خاصہ ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں, نہ کسی نبی کو, نہ کسی ولی کو, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی جن کو. یہ خاصہ اللہ رب العالمین کا ہے, اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اور یہ عقیدہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے, صحابہ کرام بھی اس عقیدے کے حاملین تھے, اور کوئی صحابی کسی صحابی سے کوئی ایسا قول نہیں ملتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کو غیب کی چابیاں قرار دیا ہے اور وہ پانچوں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, تو وہ اللہ ہی کا خاصہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے, کسی کو علم غیب حاصل نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ, لیکن آپ بھی عالم الغیب نہیں تھے. قرآن پاک کی جن آیتوں کا آپ نے حوالہ دیا, یقیناً یہ آیات اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے علم غیب کی نفی کی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور خوشی کا موقع تھا اور چھوٹی بچیاں وہ جہادی ترانے جہادی نظمیں گا رہی تھیں تو ایک بچی گاتے گاتے یہ الفاظ کہہ گئی وفینا نبی یعلم ما فی غدی, ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر سو رہے تھے یعنی لیٹے ہوئے تھے تو اب ایک دم غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ایسا مت کہو, قولی ما کنت تقولین, جو بات پہلے کہہ رہی تھی جو اشعار وہ کہو, یہ نہ کہو. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ, اس لیے کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. یہ عقیدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. ایک دو واقعے میں اس میں عرض کر دوں تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے. ام المومنین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہو کر گھر میں ٹہل رہے تھے, ہم نے آپ کی پریشانی بھانپ لی اور آپ سے عرض کیا کہ ماں باپ ہمارے قربان ہوں آپ پر, آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا کہ جبریل امین نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور آج تک اس نے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی, مگر آج وہ وقت دے کر نہیں آئے. میں بہت پریشان ہوں کہ مجھ میں کوئی کمی جو ہے وہ ہو گئی ہے جس بنا پر وہ نہیں آئے, یہ پریشانی. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر تھوڑی دیر بعد گھر سے باہر نکل گئے, پھر واپس آئے اور عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ جبریل نے مجھے اشارہ کر کے باہر بلا لیا اور کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کے گھر میں جو چارپائی ہے اس کے نیچے کتے کا بچہ ہے اور جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں ہم نہیں آتے. اب آپ اندازہ کریں کہ دنیا کہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 14 طبق روشن ہے, 14 یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو جانتے ہیں, ان کے اندر کیا ہے؟ یہ عقیدہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی جو گھر کی چارپائی جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس چارپائی کے نیچے کیا ہے یہ آپ کو علم نہیں اور پریشان ہو کر پھر رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑا واقعہ ام المومنین کا جس میں آپ پر تہمت لگی, تہمت لگنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ عائشہ صدیقہ کو وہیں بھول کر, وہ چٹیل میدان تھا یا جنگل تھا, اور وہیں بھول کر آ گیا. آپ سمجھے کہ حودج میں ہیں اور حودج کو اٹھا کر سواری پر رکھا گیا اور کوچ کر گئے, جبکہ عائشہ صدیقہ حودج میں نہیں تھیں, وہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی. واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے, تو پھر وہیں پریشان ہو کر لیٹ گئیں اور پھر وہ صفان میں معطل پیچھے سے آیا اور منافقین نے ایک کوہرام کھڑا کر دیا. میرا یہ سوال ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر کیوں آئے؟ ان ایک عام شخص کی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ آئے, جنگل میں چھوڑ آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے سب سے بڑے باغیرت, تو کیسے چھوڑ کر آ گئے؟ جان بوجھ کے چھوڑ کر آ گئے؟ نہیں, یہ نبی علیہ السلام پر ایک بڑی تہمت ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو قطعاً علم غیب نہیں تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے, کان و ما یکون کو اللہ ہی جانتا ہے. نبی علیہ السلام نے جو خبریں دی زمانہ ماضی کی مستقبل کی, یہ سب وحی کے ذریعے آپ کو بتائی گئیں اور آپ نے آگے بیان کر دیں. اور یہ ہمارا بھی الحمدللہ عقیدہ ہے, علم غیب اللہ کا خاصہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور میں علم غیب کا مطلق عقیدہ رکھنا, اس کو محدثین علماء نے کفر کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو کفر سے محفوظ رکھے.
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آج کا درس کا جو آخری سوال تھا شیخ صاحب, ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جیسے کہ یہ ہمارے باس بھائی ہیں, انہوں نے بھی سب بہن بھائیوں کی دعا کی بھی کہا ہے, اور اسی طرح جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں اور جو بہنیں یہاں پہ آتی ہیں اور جو دین کا سمجھنا چاہتی ہیں, شیخ صاحب ان کے لیے خصوصی دعاؤں کی آپ ہی آپ سے کہ وہ سمجھنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو ہماری بہنیں اور جو بھائی دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خاص کر یہ تذبذب کا شکار ہیں. اس لیے شیخ صاحب ہمیں, مجھے بخوبی اس بات کا علم ہے کہ ہمارے شیخ جو ہیں یہ اس جو ہم نے ٹاپک دیا تھا اس پہ میں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو دیا. اس وجہ یہ تھی کہ شیخ صاحب اکثر جو ہے کہ عقیدے کے زیادہ پر زیادہ کرتے ہیں, اس وجہ سے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ذرا خیر تھے کہ شیخ صاحب نے اس کے ہمیں اس کے بہت مدلل دلائل دیے. اللہ تعالیٰ کو ذرا خیر دے شیخ صاحب. تو آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب کے لیے دعائیں کیجیے گا, اور ہوپلی کہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا خیر دے. سب بہن بھائیوں کا شکریہ جو بھی روم میں آئے تشریف لائیں, اور کل کا جو درس ہوگا انشاءاللہ وہ انشاءاللہ میں آپ کو شیخ صاحب کے جب شیخ صاحب جائیں گے روم سے آرام فرمائیں تو میں انشاءاللہ کل کا شیڈول آپ کو بتاؤں گا. کل ایک اہم درس ہے تو اس کی میں انشاءاللہ آپ سے لوگوں سے میں شیئر کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا خیر دے. جی شیخ صاحب مائک پر تشریف لائیں, اور آپ کے ساتھ جو میرا بہت ہی پیارا بیٹا آپ کے ساتھ بیٹھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذرا خیر دے. اللہ تعالیٰ اس کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اور جو آپ کے دوسرے بیٹے سے آج میری بھی بات ہوئی, کل بھی ہوئی تھی شیخ صاحب, ماشاء اللہ سب خیر خیریت سے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ذرا خیر دے. جی 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 صاحب شیخ صاحب مائک پر تشریف لائیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذ من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين. جن بہن بھائیوں نے دعا کی اپیل کی اللہ رب العزت ہمارے تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ دائمہ عطا فرما دے. اللہ تعالی ہر مشکل سے جو ہے وہ آسانی عطا فرما دے, اور اللہ رب العزت عافیت کی زندگی ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ ہم کو ہمارے اہل خانہ کو حق پر اور ہدایت پر قائم رکھنا اور برکتیں عطا فرما دے. ہماری صحت میں, ہمارے مال میں, ہمارے اہل میں, اور ہر شر سے محفوظ رکھنا. اور جو باتیں ہوئیں یا اللہ اس میں جو حق ہے وہ تیری توفیق اور تیری طرف سے ہے, اس کا نفع ہم کو عطا فرما دے. اور اگر کوئی بات غلط ہے تو اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں, وہ سب میری غفلت کا نتیجہ ہے. اللہ پاک ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے. ضلالت سے محفوظ رکھے اور حق پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دے, مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے, جو بہن بھائی پریشان حال ہیں اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے, اور اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرما دے, ایمان پر اور صحت عقیدہ اور توحید پر ہم سب کا خاتمہ ہو, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے, اپنا دیدار عطا فرما دے, اور وہ تمام نعمتیں جو کتاب و سنت میں بیان ہیں دنیا آخرت کی اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے جس جس خیر کا سوال کیا اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے جس جس شر سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے اور ہر شر سے محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم.